الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام عزت احترام اور محبت کے لائق بزرگان دین اور عزیز دوستو آج کا دن ہم سب کی زندگی میں یہ آج کی رات بہت ہی خوشی کی رات ہے بہت ہی قیمتی موقع ہے زندگی کا اتنے سارے اللہ کے چاہنے والے بندے اس تھوڑا نیچے بچے کو اٹھائے لوگ آئے لوگ نظر آ جائیں اور اس بات کا بھی یقین کیجئے کہ اس وقت اللہ پاک کی رحمت بھی انتہائی زور ہے اس لیے کہ اتنے سارے اپنے اللہ سے محبت کرنے والے اللہ پر ایمان رکھنے والے نہا دھو کر پاک صاف ہو کر دلوں میں اللہ کی عبادت اور اللہ کو منانے کا جذبہ لے کر آتے ہوتے ہیں ہر عمر کے بچے بھی ہیں جوان بھی ہیں بڑے بھی ہیں علماء نے کہا اہل اللہ نے کہا کہ اس طرح سے جب ایک جگہ اہل ایمان جمع ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی رحمت کی بارش کا وقت ہوتا ہے اس کو آسانی سے مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں اپنے گھروں میں عید کا دن ہے اور گھر کے سبھی لوگ آ گئے حضرت خاندان جو ہے دادا حضرت جو ہے گھر کے جو بڑے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ میرے پورے بیٹے آ گئے پوری بیٹیاں آ گئی کوئی امریکہ سے آیا کوئی یورپ سے آیا کوئی سعودیہ سے تو بڑے ہی آباد بڑے پورے بچے آ گئے نواسے ہیں پوتے ہیں بچے کھیل رہے ہیں سب محبتوں کا ماحول ہے تو قدر خاندان کا کیا حال ہوتا ہے دادا حضرت کا نانا حضرت کا کیا حال ہوتا ہے ایک ایک کو دیکھتے ہوئے خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے بڑی محبت ہے اللہ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا میں دوست ہوں تمہارا اللہ ولی الذین آمنوا عجیب اللہ کا لہجہ ہے اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ تم لوگ میرے دوست ہو تم لوگ دوست بننا چاہتے ہو تم لوگ دوستی کرنا چاہتے ہو تم لوگ قریب آنا چاہتے ہو دوستی کی نسبت ہم لوگوں کی طرف نہیں کی بلکہ کہا میں دوست ہوں تمہارا اللہ ولی الذین آمنوا اللہ دوست ہے اللہ کی محبت کا پہلو بہت زیادہ ہمارے سامنے اس کا مذاکرہ نہیں ہوتا ورنہ اللہ کو ایمان والوں سے بہت محبت ہے. اور پھر آج جب کہ سب اللہ کو منانے کی نیت سے آئے, صاف ستھرے ہو کے آئے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بھی نہلا کے پاک پاک کر کے بھیجے. لیکن یہ جو دینی محفلیں ہوتی ہیں, کوئی بھی دین کی محفل جہاں اللہ پاک کی بات ہو رہی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نقل کیے جا رہے ہیں, ان محفلوں میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہیں. بظاہر سامنے ایک بولنے والا ہے, سب اس کی طرف رخ کیے ہوئے بیٹھے ہیں, لیکن اصل میں دل کا رخ اللہ کی طرف ہونا چاہیے کہ اللہ ہم جو گھروں سے آئے, ہم جو اس مجلس میں آئے, اے اللہ ہم آپ کو پانے کے لیے آئے, ہم آپ کو قریب ہونے کے لیے آئے. اے اللہ یہ جو دین کی باتیں ہیں, آپ کے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں, انہی باتوں سے تو عرب کے انتہائی گوار اجڑ لوگ صحابہ بن گئے, اور اتنے پیارے بن گئے کہ قیامت تک کوئی ان جیسا نہیں بن سکتا. آپ کے کتنے قریبی ہو گئے, پاکیزہ انسان ہو گئے. اے اللہ ہمیں بھی آپ اس محفل میں نواز دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے بس کبھی براتے نہ آ کے بیٹھ جائے, ایک گھنٹہ بیٹھنا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ فلاں ملک صاحب فلاں مولانا ایسا بیان کرتے ہیں, فلاں ایسا کرتے ہیں, انہوں کیسا کرتے ہیں, بلکہ دل کی گہرائی سے اللہ کی طرف متوجہ. یوں سمجھے جیسے عرش الٰہی کے سامنے ایک فقیر کی طرح ہاتھ بھر بیٹھے, اے اللہ ہمارا دل روشن کر دیجیے, اے اللہ اپنے سے قریب کر لیجیے. یہ جو دینی باتیں ہوتی ہیں یہ معلومات بڑھانے کے لیے نہیں, معلومات میں نالج میں اضافے کے لیے نہیں ہے. نالج تو شیطان کا سب سے زیادہ ہے. اللہ والے کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا اللہ کا عارف ہے, اللہ کی پہچان میں سب سے آگے پہچان ہے, اللہ کو پہچاننے میں معلومات بہت ہے, اس سے عارف ہے لیکن محبت کرنے والا نہیں. تو دین کی باتیں جو ہم سنتے ہیں, ہمارے دل کی یہ طلب ہونی چاہیے کہ اللہ ان کو ہمارے دل کی گہرائی میں اتار دیں, اللہ ہمارے دل کو بدل دیں. اس لیے کہ دل بدلتا ہے تو زندگی بدلتی ہے, قسمت بدلتی ہے, اللہ کی رحمتیں آتی ہیں. اصل دل کا بدلنا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ دل تو سب کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ ہے. ان قلوب بنی آدم بین اسرائیل اور رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں سب کے دل ہیں. یقلبها کیف یشاء, جدھر چاہتا ہے وہ پھیرتا ہے. اس لیے تڑپ تڑپ کے حضور دعا کرتے تھے, یا مصرف القلوب, اے دلوں کے پھیرنے والے, ہمارے دل کو ہم نہیں بدل سکتے, ہمارے دل کو ہم نہیں پھیر سکتے, دلوں کے پھیرنے والے تو آپ ہیں. کبھی تڑپ تڑپ کے حضور دعاؤں میں کہتے تھے, اللہم اے اللہ, ان قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیتک, کہ ہم سب کے دل آپ کے ہاتھ میں ہیں اور ہم سب کی پریشانیاں آپ کے ہاتھ میں ہیں, آپ جدھر چاہیں جھکائیں, اور ہمارے سارے آرگنس آزادی اصل میں آپ کے ہاتھ میں ہیں. اور آگے فرماتے تھے, لم تملکنا منہا شیئا, اس میں سے کسی چیز سے بھی آپ نے ہم کو قدرت نہیں دی, مکمل ہمارے کنٹرول اختیار میں نہیں ہے, آپ کے کنٹرول. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا, جب آپ ہی نے ایسا معاملہ کیا کہ ہماری سب چیزیں آپ کے ہاتھ میں, فَكُنْ أَنْتَ وَلِيُّنَا, تو ہمارے سارے کام آپ ہی ہاتھ میں لینا, ہمارا بھلا کرنا, ہماری قسمت بنانا, ہماری آخرت بنانا, ہے اللہ آپ ہی اس کے ذمہ دار بن جائے. وہ بنا الا سوا اس طبیل, اور ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلائیے. تو یہی یہ دعا میں جو کیفیت ہے نا, وہ اس وقت ہماری ہونی چاہیے کہ اللہ ہم آئے آپ سے صحیح ہونے کے لیے, ہم آئے آپ کے چہیتے بننے کے لیے، ہم آئے دلوں کو روشن کرنے کے لیے، اور ہمارے دل آپ کے ہاتھ میں ہے اللہ، اس محفل سے خالی نہ لگتا ہے۔ آپ تو بڑے قدردان ہیں، آپ تو بڑے بندہ نواز ہیں، اے اللہ اس محفل کا نور ادا کر۔ تو ایسا دل سے نیت کر رہے ہیں، اے اللہ تو دے کے بھیجا، خالی نہ جانے دیا۔ پانی کچھ نکال دیکھنا بھی، ابھی روایت پڑی گئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سابقو الی مغفرت من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اللہ ہم سب سے فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے سے مقابلہ اگر کرنا چاہتے ہو، دوڑ میں آگے بڑھنا چاہتے ہو، بھائی بھائی سے، ہمزلف سے، ساتھی ساتھی سے آگے بڑھنے کا تم کو جذبہ ہے اور ہم نے رکھا ہے تمہارے اندر جذبہ، تو یہ جذبہ کہاں یوز کرو، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، ایک دوسرے سے آگے بڑھو اور دوڑو جنت کی طرف، جو اتنی بڑی ہے کہ اس کی چوڑائی میں ہی سارا عالم سما جائے۔ اب السماوات والارض اعدت للمتقین، یہ جنت بنائی گئی ہے پرہیزگار بندوں کے لیے، نیک بندوں کے لیے۔ تو جنت میں جانے کا راستہ کون سا ہے؟ مغفرت کا راستہ۔ کوئی بھی شخص محض اپنے اعمال کے زور سے، اپنی پاکیزگی سے جنت میں نہیں جائے گا، اللہ سے پہلے معاف کرا لینا ہے پھر جانا ہے۔ کوئی بھی ایسا پاکیزہ نہیں ہو سکتا، کوئی بھی اتنا نیک نہیں ہو سکتا کہ اس کی نیکی کی وجہ سے اسے جنت ملے۔ انسان ہے، خطاؤں سے بھرا ہوا، قدم قدم پہ ٹھوکریں کھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جنت میں جانے کا طریقہ جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ مغفرت کے دروازے سے جاؤ، معافی مانگنا سیکھو اور معاف کرا لو خطائیں، پھر جنت میں چلے جاؤ۔ تو یہ شب برادری کیا ہے؟ رمضان کو یوں سمجھو جنت رحمت کی، اور شب برات اس کا دروازہ ہے معافی مانگنے کی، رات پاک پاک ہو کر اللہ کے جشن میں شامل ہونے کی رات۔ پہلے زمانے میں جو شاہی دور تھا تو بادشاہ کا جو تخت پہ بیٹھنے کا دن ہوتا تھا، پہلی بار جس تاریخ کو وہ بادشاہ بنا ہے اس تاریخ کو بادشاہ جشن مناتا تھا، اور جشن بعض وقت کئی ہفتوں چلتا تھا، اس میں کتنے ہی مجرموں کو باہر کا چھوڑ دیتا تھا، کتنے ہی وفاداروں کو انعام دیتا تھا، اور جشن میں بادشاہ کا موڈ خوب نوازنے کا ہوا کرتا تھا، اور اس میں جو لوگ بھی آتے تھے ان کو خلاتیں دے کر، انعامات دے کر خوش کیا جاتا تھا۔ یہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ سالانہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا جشن، اللہ تعالیٰ کی مملکت کا جشن، اللہ تعالیٰ کے جلال و کمال کی زکات بٹنے کا وقت ہے، اللہ کا پیار بٹنے کا وقت ہے۔ پورے رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک محبت اور رحمت کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ اب اگر بادشاہ کے جشن میں جانا ہو تو جانے کا طریقہ کیا ہے صاحب؟ جانا ہو تو جانے والے سب نہا دھو کے جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، اور ڈھنگ سے اپنے آپ کو سجا کے جاتے ہیں، ورنہ اس کے دربار میں یوں ہی چلے جانا اس کے دربار کی توہین ہے، جشن کی توہین ہے۔ تو رمضان کا جو جشن رحمت ہے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب برات کہ سال بھر کا جو میل کچیل تمہارے منہ پہ آ گیا ہے، تمہاری صورت بگڑ گئی، تمہاری سیرت بگڑ گئی، تمہارا حلیہ بگڑ گیا، بندگی کی شان کہیں چھپ گئی، اور غفلتوں کی گندگی لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے تم نے اپنی صورتیں بگاڑ لی ہیں. ابھی رمضان اللہ کی رحمت کا جشن شروع ہونے والا ہے, تو تم کیا کرو, آج اس رات میں رو دھو کے اپنے پورے وہ دلندر جو ہے دور کر لو, پورا میل دور کر لو, ایک چاند جیسا چہرہ لے کے آؤ ہمارے دربار. تو آج کی رات دربار الہی میں حاضری کی تیاری کی رات ہے. اور جو جنت ہے, اللہ تعالیٰ نے جنت میں نظام یہ بنایا ہوا ہے کہ جنت کے مین گیٹ کے پاس ہی دو نہریں جاری, جو بھی جہنم سے مدتوں جل بھن کے آتے ہیں وہ ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھا نہیں جا سکتا. جلا ہوا انسان کیسا ہوتا ہے, جل جل کے پورا گوشت جل کے کھڑا ہوا سکتا, دیکھنے کو جی نہیں چاہتا. لیکن اللہ نے معاف فرما دیا, اب آنا ہے جنت میں تو بالکل گیٹ کے پاس ہی نہر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جیسے وہ جلے بھنے تکے کو ان میں ڈالا جائے گا تو اس میں سے تھوڑی دیر میں ایک خوبصورت انسان نکل آئے گا, خوبصورت چہرہ, سرو تازہ چہرہ, پورے زخم ختم, خوبصورت انسان. پھر دوسری نہر میں جب وہ ڈبکی لگائے گا تو پھر ہمیشہ کے لیے اس کے بال وغیرہ سب سیٹ ہو جائیں گے, پھر روز روز کی تنگی کی ضرورت نہیں پڑے گی, ایسے سیٹ ہو جائیں گے کہ پھر جو ہے بدن کو سنبھالنے کی روزانہ کی مصروفیت ختم ہو جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کی رات میں ایسی نصیب فرمائی. اصل میں یہ شعبان کا پورا مہینہ ہی رمضان کے استقبال کا مہینہ ہے. آ رہا ہے رمضان تیار ہو جاؤ, آ رہا ہے رمضان تیار ہو جاؤ, یہ رنگ ہے پورے شعبان. رمضان میں چونکہ روزے رکھنا ہے تو ان روزوں کے وقت جسم پوری طرح روزے سے مانوس ہو جائے, اور رمضان کی پہلی ہی تاریخ سے روزے کی جو برکتیں روح کھینچتی ہے, روح کے اندر جو چمک جو لطافت پیدا ہوتی ہے روزوں کی وجہ سے, وہ رمضان کی پہلی ہی تاریخ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اخذ کرنے کے قابل ہو جائے, اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان میں روزے رکھتے ہیں. جیسے ہر نماز فرض نماز سے پہلے اللہ کے نبی سنت پڑھتے ہیں, اور سنتیں کیوں ہیں, تاکہ سنتوں آتے ہی آدمی سیدھے فرض میں کھڑا ہو جائے گا تو معلوم نہیں دماغ کہاں رہے گا, توجہ کہاں رہے گی. اللہ کا سرکاری حکم ہے, وہ ایک دم آڈر ہے, فرض ہے نماز, اس پر پوری اچھی ہو جائے, روح اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائے اور اللہ سے کلام ہو سکے, اس کے لیے اللہ کے نبی پہلے سنتیں پڑھتے تھے, تاکہ وہ جو بے دھیانی ہو سکتی ہے, باہر کا اثر ہو سکتا ہے, یقین میں کمی ہو سکتی ہے, وہ سب ختم ہو جائے اور نماز اللہ سے ملاقات بن جائے. ایسے اللہ کے نبی پورا شعبان رمضان کے روزوں کی تیاری کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کے جو ہم لوگ جو روزے رکھتے ہیں, جو شروع کے روزے ہوتے ہیں اس میں ابھی ہمارا جسم سیٹ ہونے میں ٹائم لیتا ہے, بیس روزے رکھنے کے بعد جو کیفیت رہتی ہے آخری عرصے میں, طبیعت ہلکی پھلکی, تراویح میں بھی مزہ آ رہا ہے, تلاوت قرآن مجید لے کے بیٹھ رہے ہیں تو اس میں ایک کیفیت ہے, اللہ کی یاد میں بیٹھ رہے ہیں تو روح ایک اڑان محسوس کر رہی ہے, ایک لطافت ہوتی ہے بیس روزے کے بعد. بیس روزوں میں اس کے پورے مادے جل گئے اور کتنے گناہ اس کے دھل گئے, روح کے کتنے مرض ہے وہ جل گئے, اب اس کی روح میں پاکیزگی پیدا ہو گئی. تو آخری عرصے کی بات الگ ہوتی ہے, دس بیس روزے ہونے کے بعد بات انسان کی الگ ہوتی ہے, جب روزہ لگتا نہیں, لیکن شروع کے دو روزے تین روزے چار روزے وہ عجیب گزرتے ہیں. تو مانوس ہونے میں آدمی کو وقت لگتا ہے. اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ یہ رحمت کا موسم رمضان آئے تو اس کا ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرنا, اس لیے مہینہ بھر اللہ کے نبی پہلے سے ہی تقریباً روزہ رکھتے تھے. بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی نے کبھی بھی پورے مہینے روزے رکھے ہوں, اور پھر میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ شعبان سے بڑھ کر رمضان کے بعد کبھی آپ کے روزے رکھتے ہوں, آپ تقریباً پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں. اور اللہ کے نبی رمضان کا کب سے بےتابی سے انتظار کرتے تھے, رجب سے ہی دعا کرتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان. دو مہینے پہلے سے اللہ یہ دو مہینے برکت کے گزرے, اچھے گزرے تاکہ رمضان اچھا گزرے. گاڑی جو ہے آہستہ آہستہ اسٹارٹ لیتی ہے پھر اسپیڈ میں آتی ہے, تو دو مہینے پہلے سے ہی توجہ اللہ میں اضافہ, اعمال میں اضافہ, اللہ سے مانگنے کا رنگ. دو مہینے پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, اور یہ شب برات بھی امت کو جگانے کے لیے کہ رمضان آنے سے 15 دن پہلے ہی یہ پوری امت متوجہ ہو جائے, اس امت کو تنہائیوں میں اللہ کے سامنے رونا آ جائے, آخرت کی فکر اس کے اندر آ جائے. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ نے جو جن کو مجدد الف ثانی کا لقب دیا گیا, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال کے بعد, 1000 سال جو گزر گئے پہلے 1000 سال, اس کے بعد کا جو 1000 سال ہے وہ بعد کے پورے 1000 سال میں دین کو زندہ کرنے والا, جنہوں نے اکبر کے دین الہی کو اس ہندوستان سے ختم کر دیا. اور بعض اہل اللہ کا خیال ہے کہ امام مہدی بھی جو ہے انہی کے رنگ میں ہوں گے, انہی کے سلسلے کے ہوں گے. تو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ زبردست ان کا خط تھا, وہ کہتے ہیں کہ 12 سال مجھ سے ایسے گزرے کہ علوم کی بارش ہوتی رہی, اسرار اللہ نے کھولے. تو حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ رمضان کی جو برکت ہے وہ 15 رمضان سے شروع ہو جاتی ہے, شب برات سے رمضان اصل میں اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کی مثال دیتے ہیں جیسے سورج ہم کو نظر کب آتا ہے, سورج ہم کو نظر آتا ہے جب وہ صبح میں فجر کے بعد ایک آدھے گھنٹے کے بعد نکل جاتا ہے تب ہم کو نظر آتا ہے. لیکن آسمان پر سورج کے اثرات کب سے ظاہر ہوتے ہیں؟ ابھی سورج نکلنے میں 2.5 گھنٹے باقی ہیں, 2.5 گھنٹے باقی ہیں. پہلے سورج پر ایسا لمبائی میں اوپر سے نیچے کی طرف اجالے کی دھار آتی ہے, اس کو صبح کاذب کہتے ہیں. صبح کاذب جب فجر کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے, صبح ہو گئی وہ بھی, ابھی سورج کی کرنیں آ گئی ہیں, اجالا شروع ہو گیا ہے, وہ اوپر سے نیچے کی طرف دھار جاتی ہے, اندھیرا چھٹنے لگتا ہے, صبح کاذب اس کو کہتے ہیں. اس کے بعد پھر آرے میں چوڑائی کے اندر روشنی آنی شروع ہوتی ہے, اوپر ایک طرح کی سفر بھی آنی شروع ہو جاتی ہے, اس کا نام ہے صبح صادق. صبح صادق جب شروع ہوتی ہے نا اس کے بعد اذان ہوتی ہے فجر, لیکن صبح صادق کے بعد بھی سورج نظر آنے کے لیے کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ تو سورج تو نکلتا ہے اور نظر آتا ہے طلوع ہونے کے بعد, لیکن اس کی برکات شروع ہو جاتی ہے صبح صادق سے ہی. حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں رمضان کے سورج کی برکت شروع ہو جاتی ہے شب برات, شب برات کے ساتھ ہی رمضان کی برکتیں شروع ہو جاتی ہیں, اور وہ بڑھتی ہیں بڑھتی ہیں بڑھتی ہیں, یہاں تک کہ جب رمضان کے لیے 2-3 دن باقی رہتے ہیں تو ایک دم اجالا اتنا ہو جاتا ہے جیسے صبح کا اجالا, اتنی اللہ کی رحمتوں کی برکات ہوتی ہے. اور یہ اللہ نے رمضان ایسا اپنی پیار کی بارش کا بنایا, اتنی اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں, ایسے اللہ تعالیٰ بندوں کو نوازتے ہیں. حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں رشت کی نظر سے کہ سال بھر جو برکتیں نازل ہوتی ہیں اگر ان کی مثال قطرے کے برابر ہے تو رمضان میں جو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں وہ سمندر کے برابر ہے. ایک رمضان میں اللہ اتنا نوازتے ہیں, یہ پورے سال کی رحمتیں قطرہ اور رمضان کی رحمتیں سمندر. تو ہم لوگوں کے لیے کتنی خوشی کا موقع ہے کہ اب ہماری زندگی میں اور ایک رمضان آ رہا ہے. ایک مسلمان کے لیے رمضان او ہو, 1000 گھر میں شادیاں ہیں وہ خوشی نہیں ہو سکتی جو رمضان آنے پہ ایک مسلمان کی زندگی میں ہو سکتی. رمضان کیا ہے؟ رمضان مسلمان کے لیے اس کے پورے ارمانوں کی بہار ہے رمضان، پوری امیدوں کی بہار ہے رمضان. اسی رمضان میں جنت تقسیم ہوتی ہے، ہمارے نام کے جنت میں ہمارا ٹھکانہ الگ ہو جاتا ہے. ہر سال شوال سے لے کے رمضان تک جنت کی تعمیر ہوتی ہے. وہ تعمیر کس کے لیے ہوتی ہے؟ اس سال جو مسلمان زندہ ہیں ان کے لیے ہوتی ہے. اور پھر رمضان میں سب کے محلات ان کو الگ ہو جاتے ہیں. اور مومن کی زندگی کا مقصد ہی کیا ہے؟ انبیاء کرام نے آ کر جو سچائی بتائی ہے اس کائنات کی، یہ زمین کیا ہے، یہ آسمان کیا ہے، دنیا چل کیوں رہی ہے، یہ کارخانہ کیوں چل رہا ہے، اس کی انتہا کیا ہے، یہ کدھر جا رہا ہے، یہ پورا نظام، یہی بتانے کے لیے انبیاء آتے ہیں. اللہ کے نبیوں نے آ کے ہم کو بتایا، اے انسانوں تم کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے جیسے جانور ہیں، جیسے کتا بلی شیر بکری، ایسی کوئی تم معمولی مخلوق نہیں ہو. یہ زمین آسمان سورج چاند ستارے اور یہ تمام مخلوقات یہ چند دن کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور یہ سب ختم کر دی جائیں گی، اور تم ہمیشہ کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تم کو اللہ کے ساتھ ہمیشہ جنت میں رہنا ہے. تمہارا جسم مرے گا، روح نہیں مرے گی، تمہارا جسم منتقل ہوگا. تم وہ مخلوق ہو کہ اللہ نے تم کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے پیدا کیا. تمہارے اندر اللہ نے وہ صلاحیتیں پیدا کی ہے کہ اپنے رب کے ساتھ رہ سکو، اس کی کالونی میں رہ سکو، اس کی جنت میں رہ سکو. وہ کوالٹیز تمہارے اندر ہے. خدائی صفات کا اصل تمہارے اندر ڈالا گیا. وہ نفخ فیہ من روحہ، اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکا. روح میں سے پھونکا کا مطلب اللہ کی روح آ گئی ہے نہیں، بلکہ انسان کو جو روح دی گئی ہے وہ خاص اسپیشل چیز ہے. اس کو اللہ کہتے ہیں میری روح، اپنی طرف رشتہ ہوتا ہے. اس لیے میری روح کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی صفات کا عکس اس میں ڈالا. جب کسی مخلوقات میں اللہ کی صفات کا عکس نہیں ہے انسان میں. اب یہ موضوع ادھار ہے، پھر کبھی کھلا جائے گا. اس لیے یہ شب برات کا موضوع ہے، شب برات سے متعلق ہی. تو انبیاء نے آ کے بتایا، اے انسانوں تم کو پیدا اس دنیا کے لیے نہیں کیا گیا ہے. یہ دنیا جو نظر آ رہی ہے یہ بہت عارضی انتظام ہے. یہ سورج چاند ستارے، یہ دنیا، یہ زمین آسمان سب ختم کر دیے جائیں. تمہاری منزل جنت ہے اور تم کو ہمیشہ کے لیے اللہ کے ساتھ رہنا ہے. وہ اللہ جن کے اندر ہر اچھی چیز موجود ہے، جو ہر بری چیز سے پاک ہے. وہ اللہ جن کے پاس ہر چیز کی قدرت ہے اور کسی طرح کی بے بسی سے وہ پاک. اور وہ اللہ تم کو اپنے ساتھ بھی رکھیں گے نا، تو تم کو راجہ بنا کے رکھیں گے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تمہارا راج چلے گا. تم جو چاہو گے وہ کر سکو گے، تم جو بولو گے وہ ہو جائے گا. تم کو اس کائنات سے 10-10 گنا بڑی دنیاں بنا کے ایک ایک کو راج دے دیا جائے گا. تم ایک بہت بڑی مخلوق ہو، تم اشرف المخلوقات ہو، تمہارے لیے سارا عالم بنایا گیا ہے. تم کو رہنا ہے جا کر جنت میں، اور اگر تم جنت میں نہ جا سکے، اگر تم نے اپنی صفات کی حفاظت نہیں کی اور اللہ نے اتنی بڑی جو عزت دی، پھر تو تم نے بھلا دیا. اور تمہارے اندر ہی ایک نفس بھی ہے، تم گرتے ہو تو پھر تم اتنے زیادہ گرتے ہو کہ ساری مخلوقات سے بدترین تم ہو جاتے ہو. اگر تم نے وہ گرنے کا راستہ اختیار کر لیا، تم نے اپنے اخلاق نہیں بنائے، کیریکٹر نہیں بنائے، جنت میں رہنے کے قابل نہیں بن سکے، اللہ کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں بن سکے، تو پھر تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے. تو کھول کھول کے نبیوں نے ایک ایک انسان کو بتایا کہ لوگوں ہمیشہ منزل پہ نظر رکھو. یہ زندگی ایک سفر ہے، تم کو پہنچنا ہے جنت میں. رات دن یاد رہے کہ جنت کی طرف جاؤں گا، جنت کی طرف جاؤں گا، دوزخ کی طرف نہیں جاؤں گا. دوزخ سے بچو، جنت میں چلو، یہی دعوت ہے. بیچ کا کوئی انجام نہیں ہے تمہارا، جیسے یہ سورج چاند کا انجام ہے، ان کے لیے دوزخ نہیں ہے نہ جنت ہے، تمہارا ایسا نہیں ہے. تم کو یا تو جنت میں رہنا ہے یا تو پھر دوزخ میں جانا ہے. اور دوزخ خدا کی پناہ، ایسی خطرناک چیز. ساتھ مستقر و مقامہ، نہ ہمیشہ رہنے کے لائق ہے نہ پل بھر جھانک کے دیکھنے کے لائق ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا کا ایک ایسا شخص لایا جائے گا جسے دنیا میں خوب نعمتیں دی گئی تھی، ایسی دولت دی گئی تھی کہ لوگ اس کی دولت دیکھ کے دیدے پھٹ جاتے تھے، لوگوں کے ہر طرح کی نعمت میں بھرا ہوا، کسی چیز کی کمی نہیں، پوری زندگی خوشیاں ہی خوشیاں دیکھی۔ ایسے شخص کو قیامت میں لایا جائے گا اور پھر اللہ فرشتوں سے کہیں گے ذرا اس کو لے جا کر جہنم کے ذرا پاس سے گزار کے لاؤ، جہنم میں لے جاؤ نہیں بولیں گے، ذرا قریب سے اس کو گزار کے لیتے ہیں۔ تو فرشتے اس کو اتنے قریب لے جائیں گے کہ ابھی جہنم تک جانے کے لیے 500 سال کا فاصلہ باقی رہے گا، وہاں سے اس کو پلٹا کے لائیں گے تو اس پہ ایسی مصیبت گزرے گی، ایسی تکلیف گزرے گی، ایسا پریشان ہوش اڑے ہوں گے جب وہ واپس لایا جائے گا تو اللہ پوچھیں گے بندے تم نے دنیا میں اتنی زندگی گزاری، کیا کبھی کوئی خوشی دیکھی، کبھی کوئی راحت دیکھی، کیسی رہی تمہاری دنیا کی زندگی؟ تو ہاں ہاں کرتے ہوئے کہہ رہا کبھی میں نے خوشی نہیں دیکھی، کبھی میں نے راحت میں نہیں جانتا اللہ راحت کیا ہوتی ہے۔ تو صرف دور سے گزارنے پہ سب بھول جائے، اس لیے قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں انھا ساءت مستقرا و مقاما، وہ ایسی خطرناک جگہ ہے کہ نہ وہاں مستقل کوئی جا کے رہ سکتا ہے، نہ ایڈونچر ذرا جا کے دیکھ کے آئیں گے، ہمالیہ پہ دیکھ کے جائیں گے، فلاں کھائی بہت خطرناک ہے، فلاں گھاٹ بہت خطرناک ہے، ذرا جا کے دیکھ کے آئیں گے، ایڈونچر بھی نہیں چلے گا۔ ایسی خطرناک جگہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی، سارے نبی آ کے رات کی یاد دلاتے تھے اے انسانوں یہ دنیا میں کہیں بھول نہ جانا، اس کو اپنا گھر نہ سمجھنا، ایک لازمی سفر چل رہا ہے، یہ تو دوزخ کے ختم ہوگا یا جنت کے ختم ہوگا، ہر صبح یاد رہے کہ میرا سفر ادھر ہو رہا کہ ادھر ہو رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تنسوا العظیمتین، دو بہت زبردست چیزیں ہیں یعنی دوزخ اور جنت، ان کو کبھی نہ بھولو۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب بھی جو دو مسلمان مل کے بیٹھے، دو آدمی مل کے تھوڑی دیر بھی بیٹھے اور اٹھنے سے پہلے انہوں نے جنت اور دوزخ کا آپس میں تذکرہ نہیں کیا تو حضور نے فرمایا وہ مجلس بیکار کی مجلس ہے، وہ مسلمانوں کی مجلس تھی۔ مسلمان کو رات دن یاد رہتا ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے، میرا ٹارگیٹ جنت ہے، جنت میں ہی ہم کو پیدا کیا گیا تھا، والد صاحب کو آدم علیہ السلام کو، جنت ہی میں جا کے ہمارا دل بھرے گا، یہاں بھر نہیں سکتا، جنت ہی ہمارا ٹھکانا، جنت ہی میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ اور ہر شریف انسان کی سب سے بڑی توقع یہ ہوتی ہے کہ میرے مالک کو میں دیکھوں اور مالک کا دیدار جنت میں جا کے ہی ہوگا، اس لیے جنت میں پہنچنا یہ ہم سب کا مقصود ہے، یہی نبیوں کی دعوت ہے۔ اتنا زیادہ ہم کو یاد دلایا گیا یہ کہ صبح میں مسلمان بستر میں آنکھ کھولتا ہے تو وہ یہی آخرت کو یاد کرتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور، اٹھتے ہی مجھے یاد دلایا جاتا ہے کہ جیسے آج بستر سے اٹھا ہوں ایسے ایک دن آنکھ ملتا ہو قبر سے اٹھوں گا اور پھر حساب دے کے جہنم یا جنت میں جانا ہوگا۔ موت رات میں سوتے وقت بھی اس کو موت یاد آتی ہے کہ بھی موت آئے گی یا چھوڑ کے جانا ہے یہاں۔ تو ایک بات ہر مسلمان بچے کو، جوان کو، بوڑھے کو ہر وقت روز یاد رکھنے کی کیا ہے، آج میرا کام کیا ہے، آج میں صبح اٹھا تو آج دن بھر کیا ہے، میری ایکٹیویٹی کیا ہے، آج میرا مقصد کیا ہے، جنت میں جانے والے کام کرنا، کچھ فاصلہ طے کر لینا، دوزخ سے بچاؤ کا انتظام کر لینا۔ اس لیے صبح اٹھتے ہی وہی دعا ہے، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتے ہی حضور نے فرمایا 7 بار کہو اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی، 7 بار کہو، اے اللہ مجھے دوزخ سے بچا لیجیے، اے اللہ مجھے دوزخ سے اپنی پناہ میں اپنی حفاظت میں لے لیجیے، 7 بار کہنے کے لیے فرمایا، اور یہی مغرب میں کہنے کے لیے فرمایا۔ تو ہمارے صبح شام کا گانا کیا ہے، ترانہ کیا ہے، ہماری فکر کیا ہے، جنت میں جانا ہے دوزخ سے بچنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا فمن زحزح عن النار، اس لائف میں کامیاب کون جا رہا ہے، سکسیس کون ہو رہا ہے، فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے کسی طرح کھینچ کھانچ کے بچا لیا گیا وہ تو کھینچنے کے لیے کھڑی ہوئی ہے. حشر کے میدان میں اتنی بڑی گردن ہوگی وہ بے چین ہو کے مرنے میں سے لوگوں کو نگلنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہوگی. اور حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے ایک ایک لگام کو پکڑے ہوئے ہوں گے اور 70,000 اس کی لگامیں اور اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہوگی اور ایسی بھیانک آواز نکل رہی ہوگی کہ آدمی سنے تو ہوش اڑ جائے. جہنم تاپ میں ہے فرمایا. تو فرمایا جو جہنم سے بچا لیا گیا اس لائف کے اس کے سروس کے اعتبار سے اس کے کاروں کاموں کے اعتبار وہ خود سیل جننا اور کسی طرح جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز فرمایا وہ کامیاب ہو گیا. بے شک وہ کامیاب ہے زندگی اور یہاں پر اس کو اتنی بلڈنگ ہے وہ وزیر اعظم بن گیا وہ منسٹر بن گیا وہ بڑا صنعت کار بن گیا لاکھوں لوگ اس کی جے جے بولنے والے ہو گئے. یہاں کی خوشیاں اسی کا ایسے تھے. یہاں کا عہدہ یہاں کا پیسہ یہاں کی عزت یہاں کا عہدہ فوراً فرمایا وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. اور یہ دنیا کا سارا جو سیٹ اپ ہے فرمایا پورا سیٹ اپ دھوکے کا سامان فرمایا. اس سب لگتا ہے کہ بہت شہرت ہو رہی ہے اس کی بہت عزت ہو رہی ہے اس کی حالانکہ وہ دوزخ کے بہت نچلے درجے کا ہوتا ہے اور لاکھوں آدمی اس کی جگہ بولتے رہتے ہیں. ایک آدمی بہت نیک پانچواں مانا جاتا ہے اپنے محلے میں لیکن دوزخ اس کے انتظار میں ہوتی ہے. یہاں کی دولت یہاں کی عزت یہاں کی شہرت فرمایا صرف یہ دھوکہ دینے کا سامان ہے. ہوتا کچھ ہے نظر آتا کچھ ہے. میرے بھائیو اب مومن کی رات دن کی فکر کیا ہے؟ جنت جنت جنت. گناہوں سے اس لیے بچ رہا ہے نیکیاں اس لیے کر رہا ہے نمازیں اس لیے پڑھ رہا ہے حرام سے بچ رہا ہے حلال کے لیے راضی نہیں کر رہا ہے. جنت جنت اللہ ملیں گے ہمیشہ کی کامیابی ملے گی. اب ایسے مومن کو اگر کہا جائے کہ ایک اللہ نے ایسا ایک مہینہ رکھا کہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ہے جنت بانٹ دینے کا مہینہ. اس مہینے کی خصوصیت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہانے بہانے سے جہنمیوں کو الگ کر دیتے ہیں. جاؤ تمہارے لیے جہنم نہیں جاؤ تمہارے تم جہنمی ہو گئے لیکن جاؤ ہم نے معاف کر دیا. ایک ایسا مہینہ اللہ نے رکھا اپنی رحمت کا کہ اس میں دل کھول کے روزانہ افطاری میں 10,00,000 جو جہنمی بن گئے تھے ان کو اللہ کہتے ہیں نہیں جاؤ تم جہنمی نہیں جنتی. قدم قدم سے یہ کرو مغفرت یہ کرو مغفرت یہ کرو مغفرت رمضان کا ایسا مہینہ اللہ نے بنا. جیسے بہانے رہتے نا یہ کر لو یہ کر لو نہ تو یہ کر لو نہ تو یہ کر لو. جیسے کوئی بڑا حال ہے اور پورے جتنے بھی اطراف دروازے لگے ہوئے سب کے اوپر لکھا ہوا ہے مغفرت 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 ادھر سے بھی جاؤ ادھر سے بھی جاؤ ادھر سے بھی جاؤ مغفرت. فرمایا جو روزہ رکھے مغفرت جو تراویح پڑھ لے مغفرت جو سبھی برات کو تلاش کرے مغفرت جو افطاری میں دعا کر لے قبول جو رات میں دعا کر لے قبول. عید کی شان بھی دکھ گیا شان میں کی رات میں بھی مغفرت اور عیدگاہ کو اچھے اچھے کپڑے پہن کے گئے ہیں مزے کر رہے ہیں وہاں بھی مغفرت کا اعلان قومو مغفورا لکم جاؤ تمہاری مسجد یہ تو معاف کر دیا. اور جنت بہت سختی کرتی اور ساری مخلوقات کو دعا میں لگا دیا کہ جو روزے رکھ رہے ہیں ان سب کو جنت ملے اور اللہ تعالیٰ خود پیار کے روپے ہوتے ہیں بہانے بہانے سے بڑے بڑے درجے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اس مہینے کے بارے میں یغشاکم اللہ فیہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر چھا جاتا ہے. چھا جاتے ہیں مطلب کہ جیسے کوئی پیار سے کسی کو سینے سے لگا مرغی ہوتی ہے نا ابھی تو آپ گھروں میں مرغیا نہیں پال رہے لوگ لیکن ہم بچپن میں دیکھتے تھے اکثر گھروں میں مرغیاں ہوتی تھی گھر کی رونق بھی گھر کی گندگی بھی. تو مرغی کا معاملہ کیا ہوتا تھا جیسے دیکھتی کہ کوئی سانپ آ رہا ہے یا بلی آ رہی تو کٹ 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 ایسی آواز لگاتی پورے چوہے بھاگتا ہے اور سب کو اپنے پروں میں لے لیتی ہے اور گردن پھلا کے کھڑے ہو جاتی ہے مقابلے کا. تو یہ ہے یا خاتم یہ رحمت کے دامن میں سمیٹ لینا. تو اللہ کے نبی فرماتے تھے اس مہینے میں بڑے پیار سے اللہ تم کو سمیٹ لیتے ہیں جی. جیسے اب سمیٹ لیتے ہیں پیار کے موڈ میں رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, بندہ ذرا بھی کچھ کرتا ہے اللہ کو پیار آ جاتا ہے. ہاں میرا بندہ نماز پڑھ رہا, میرا بندہ آج ایک پارا اس نے پڑھ لیا, واہ اتنا گھومنے والا پارا پڑھ لیا. دیکھو کبھی نفل نہیں پڑھتا تھا, نفل پڑھ رہا ہے مغرب کے بعد میرا بندہ. تو اللہ کا کیونکہ محبت کا موڈ ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیز دیکھتے ہیں. جیسے ماں جو ہے صبح کے وقت اس کو کام بہت رہتا ہے, پکوان جھاڑو جھٹکا کیا کیا رہتا ہے, تو ذرا ہو الگ موڈ میں رہتی ہے. لیکن جب گھر کا پورا کام ہو گیا, پکوان ہو گیا, صفائی ہو گئی, اب ساری ہو گئی, کنگھی چھوٹی کر کے بیٹھی ہے, تو اب وہ جو گوشت کا منا ہے نا, اب اس کے ساتھ پیار شروع ہو جاتا ہے. سمجھے, کھیلے گی, اچھالے گی, پیار کرے گی, میرا چندا ہے, میرا گڈو ہے, میرا للو ہے, میرا پپو ہے, سوچے لے گی. کیوں, موڈ پیار کا. اب ایسے ٹائم پہ وہ بچہ کیوں منہ بنائے تو بھی ماں کو پیار آئے گا, ایسا منہ بنا چاہے گا, چڑھا گا کہ امی کو پھر بوسا دے گی. ارے وہ چھوٹا بچہ اٹھا کے مار رہا ہے امی کے کلے پہ, تو بولے گی امی کو مارتا کیا ہو گیا, ارے اس کو بوسا دے گی. کیوں, پیار کا موڈ ہے, تو ہر ادا پہ پیار آ رہا ہے. اللہ نے یہ مہینہ ہمارے لیے ایسے رکھا, ہماری ہر ادا پہ نیکی کی اللہ کو پیار آتا ہے اور زبردست انعام دیتے ہیں. اب آپ ہی سوچئے, سحری کرنا وہ کون سا مشکل کام ہے, اچھا مزے مزے کے کھانے پکا کے کھا رہے ہیں بیٹھ کے, پہلے سے ہی لا کے فریج میں رکھ لیے, کیا کیا رکھ لیے, اب سحری میں اٹھ کے بیٹھ کے کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو لوگ رات کو اٹھ کے سحری کرتے ہیں اللہ تو ان کو بہت پیار آتا ہے, اللہ کو بہت پیار آتا ہے. ان اللہ لیصلی علیکم تسحرین, اللہ اپنا پیار برساتے ہیں. ارے دیکھو میرے بندے کھانا کھا رہے ہیں, کچھ کھانے کا وقت ہے. وہ نوجوان جو ہے میرا بندہ عبد الکریم, عام دنوں میں آدھا گھنٹہ اس کو اماں ہلاتے رہتی, اٹھتا نہیں, لاٹ کا لاٹ پڑا رہتا ہے, اب اٹھ کے کھا رہا ہے. یہ اٹھنے کا وقت ہے اور اندر نہیں جا رہا ہے, نوالا نکل رہی میری بندی. تو کھانا کھانے پر صحیح کے اللہ شاباشی دیتے رہتے ہیں, میرے لیے صحیح کر رہے ہیں, میرے لیے بے وقت اٹھے ہیں, میرے بندے. اور اللہ اکیلے دیکھ دیکھ کے خوش نہیں ہوتے ہیں, بلکہ اللہ کی جو پارلیمنٹ ہے, اللہ تعالیٰ جو نظام پورا چلا رہے ہیں, ملے اعلیٰ کو ایک نظام بنا کے پورے فرشتوں کو لے کے دیکھتے ہیں اور فرشتوں کو بتاتے ہیں, دیکھو فلاں گھر میں چھوٹا بھائی دو پارے پڑھ رہا ہے تو بڑا بھائی تین پارا پڑھ رہا ہے, تو مسلموں کو دیکھو فلاں مسلم میرا چار رکعت پڑھ رہا ہے تو بازو والا دیکھو وہ آٹھ رکعت پڑھ رہا ہے. میرے بندے کس طرح میری عبادت میں آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ فرشتوں پہ فخر کرتے تھے, ارے جب میں آدم کو بنایا تھا تو تم لوگ کیا بولے تھے اس وقت, یہ انسان کو آپ بنا رہے ہیں, یہ دنیا میں جائے گا تو قتل کرے گا, خون بہائے گا, ویس کی کچھ دماغ. اللہ بتاتے ہیں جیسے یہ خون کر رہے گا مسجد میں سب برات کو آگے بیٹھے ہوئے, کتنے خون ہی ہے اس میں. اللہ فرشتوں کو بتاتے ہیں دیکھو یہ وہی انسان ہے جس کے بارے میں تم لوگوں کو اعتراض تھا, دیکھو اس نے مجھے کبھی نہیں دیکھا, دن بھر میرے لیے بھوکا رہا, یہ میرا کلام ہے اس نے اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے نہیں دیکھا, لیکن میرے کلام کے لیے راتوں میں جاگ جاگ کے صفحے بنا کے سن رہے میرا کلام. اور دیکھو مسجدوں میں جہاں جہاں لوگ لے کے بیٹھے ہوئے میرا کلام, میرے بندے مجھے دیکھا انہوں نے لیکن میری محبت میں سو رہے ہیں. ان کے پاس اتنی عقل ہے, ان کے پاس ایسا دل ہے, ان کو اپنا اللہ یاد آتا ہے, ان کو اپنا اللہ سمجھ میں آتا ہے, دیکھا کچھ نہیں ہے لیکن دیکھو کر رہے ہیں. تم تو سب کچھ دیکھ رہے ہو غیب کا عالم, انہوں نے کیا دیکھا. تو حضور فرماتے تھے ارے اللہ کے بندو, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھا دکھا کے فخر کر رہے ہیں اوپر, تم لوگ ذرا ایک دوسرے سے یہ دنوں میں مقابلہ کرو نیکی میں, تو اللہ تعالیٰ بھی دکھا دکھا کے خوش ہوں گے. اور یہ کوئی اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کی طرف فرشتوں کو متوجہ کر کے دیکھو اور تم لوگ سو رہے ہیں, روزہ لگ رہا ہے, روزہ کا مہینہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس سونے کا مہینہ, جب دیکھو سو رہے ہیں. روزہ رمضان مہینہ ہے اپنے کو آخری حد تک کھٹا دینے کا اور اللہ کو بتا دینا کہ ہم بھی آپ کے چاہنے والے ہم بھی آپ کی طلب میں ہیں, ہمارا دل بھی اپنے رب کی تلاش میں ہے. تو حضور کہتے تھے سارا عالم دیکھ رہا ہے تمہارے اس میچ کو, ایک طرف شیطان ایک طرف تم. شیطان کو بند کر دیا گیا, شیطان کو بند کرتے ہی تمہاری اسپیڈ کیا ہے سارا عالم دیکھ رہا ہے. دکھاؤ اللہ کو اپنا تناسب دکھاؤ اللہ کے نبی بننا. تو یہ مہینہ میرے بھائیو اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ بہانے بہانے سے معافی, اور پھر سسٹم ایسا بنایا جب اللہ تعالیٰ پیار کے موڈ میں ہیں, ایک ایک مومن کو دیکھ دیکھ کے اللہ خوش ہو رہے ہیں, تو اس کا اثر پورے عالم پہ پڑتا ہے. زمین آسمان سورج چاند اور زمین میں کی پوری مخلوقات, یہ ہوا میں اڑنے والے پرندے, یہ سوراخوں میں بلوں میں رہنے والے معمولی معمولی کیڑے پتنگے چیونٹیاں, ساری مخلوقات سب کے سب روزے داروں کو دیکھتے رہتے ہیں رمضان میں. اور سب جب بھی کوئی روزے دار دعا کرتا ہے تو پوری کائنات کے ساتھ بولتی آمین قبول کر, اے اللہ آپ کا بندہ آپ کے حکموں پہ چلنے کی ٹریننگ کر رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے. روزہ کیا ہے؟ اللہ جو کہتے ہیں اس پہ چلنے کی ٹریننگ, اللہ جس سے رکنے کے لیے کہتے ہیں اس سے رکنے کی ٹریننگ, تقویٰ ہے اس کا لعلکم تتقون. تو پوری کائنات کی مخلوقات دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی مرضی پہ چلنے کی مت تو کر رہا ہے اللہ آپ کا بندہ, اب اس کی دعا قبول کر لو, اب اس کو معاف کر دو اب تک جو کچھ کیا, اللہ اس کو جنت میں ڈال دو. کتنی حدیثیں, چونٹیاں دعا کرتی ہیں, مچھلیاں دعا کرتی ہیں, پرندے دعا کرتے ہیں, جانور دعا کرتے ہیں, فرشتے دعا کرتے ہیں, سب کی توجہ رمضان میں مومنوں پر, اور ساری کائنات چاہتی ہے کہ اس کو جنت مل جائے. جیسے بارش کے موسم میں پوری کائنات ایک ایک بیج کو پودا بنانے کے چکر میں رہتی ہے, کسی طرح سب سپورٹ کرتے ہیں کہ فصلیں ہو جائیں پودا اگ جائے. رمضان جنتیوں کی پیداوار کا موسم ہے, کائنات کی ایک ایک چیز دیکھتی رہتی ہے. تو یہ ہے اللہ کے پیار کا موسم, اور پھر زمین کی مخلوقات ہی خود جنت, یہ پوری کائنات کا حاصل ہے جنت جو اللہ کی بستی ہے, جہاں اللہ تعالیٰ سے اوپر, جہاں ایک ایسی جنت بھی ہے جو اللہ کے چاہنے والوں کے لیے ملاقات کے لیے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی ہے. وہ جنت بھی روزے داروں کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک خاص قسم کی مستانہ ہوا, مصیرہ, جوش میں لانے والی, جذبات کو بھڑکانے والی ہوا, ایک عرش کے نیچے سے خاص خوشبودار ہوا نکلتی ہے. جب وہ جنت میں چلتی ہے تو جنت کے اندر جو حورے ہیں, جو غلمان ہیں, جو وہاں کے مکین ہیں, ان کے اندر ایک جوش کی کیفیت آتی ہے, ان کے اندر ایک خوراک کی کیفیت آتی ہے, ان کو اپنے ساتھی سے ملنے کا ایک جوش پیدا ہوتا ہے, ان کے اندر وہ بےتاب ہو کے اپنے گھروں سے محلوں سے نکل جاتے ہیں, وہ باغات میں آ جاتے ہیں اور اللہ کو پکارنے لگتے ہیں, اللہ آپ نے جن کے لیے ہم کو بنایا وہ جوڑے ہمارے کہاں ہیں, وہ اہل ایمان کہاں ہیں جن کے لیے جنت بنی, کب آئیں گے. تو عام دنوں میں تو کیا ہے ہم جنت کو مانگ رہے ہیں, لیکن رمضان میں جنت ہماری دعا کر رہی ہے. یہ سب کیوں کروا رہے اللہ تعالیٰ؟ چیونٹیوں سے دعا, چیونٹی تو معصوم ہے, پرندے تو معصوم ہیں, بورے تو معصوم ہیں, کیا ان سے دعائیں اس لیے کرا رہے ہیں کہ سب کی دعا لے کے رسی کی ٹوکری میں پھینک دے؟ اللہ کا ایک سسٹم ہے, ایک طرف دعائیں کرواتے ہیں پھر قبول. فارم کیوں بھروائے جاتے ہیں؟ اس لیے بھروائے جاتے ہیں کہ تاکہ اسکیم لاگو کی جائے. پورے فارم پبلک سے بھروا کے لے کے چکے کنڈی میں تھوڑی جاتے ہیں. تو اللہ رمضان کو اللہ نے بنایا ہے جنت بھرنے کا موقع, لاکھوں کے لیے جنت کے فیصلے ہوتے رہتے ہیں روزانہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا اتنا پیارا مہینہ ہے, بہت تفصیلات ہے رمضان کے, اس طرح والے رمضان کا تو جلسہ ہے نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ جنت میں جانا اتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے رمضان میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کو دوزخ میں بھیجنے کا مقصد ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ رمضان بناتے ہی نہیں تھے. حضرت علی کا جملہ, یہ مسلمانوں کو دوزخ میں بھیجنے کی پلاننگ ہوتی, ارادے ہوتے تو یہ اللہ تعالیٰ رمضان ہی نہیں بنا دے. وہ کہتے تھے کہ رمضان ملنے کے بعد ایک آدمی کا دو رخ میں جانا مشکل ہے, جنت میں جانا آتا ہے. لیکن اتنا سب کرنے کے باوجود پھر بھی کوئی رمضان کی قدر ہی نہ کرے تو کیسے جائے گا؟ سمجھے, دسترخوان کے لا کے کھانا رکھ سکتے ہیں, اور زیادہ پیار آیا تو منہ کھول کے منہ میں نوالا ڈال سکتے ہیں, مگر نگل تو نہیں سکتے نا. نگلنا تو اسی کو ہے جو کھا رہا ہے. تو کچھ تو کرے بندہ, ایک دم ناقدری کرتے ہیں وہی محروم رہتے ہیں, ورنہ رمضان میں جنت بہت آسان ہے. اسی لیے تو وہ حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل جو ساری دنیا میں ہدایت لانے کے فرشتے ہیں, وہ بھی جنتی بنانے کے فرشتے. حضرت جبرائیل بددعا کرتے ہیں کہ جس کو رمضان مل جائے پھر بھی وہ مغفرت کروا کے جنت میں نہ آئے, فرمایا اب وہ ہلاک ہی ہو جائے. اتنا سانس دینے کے بعد, اتنا پیار کرنے کے بعد, اتنی سہولت دینے کے بعد بھی جنتی نہیں بن سکا تو ان کو غصہ آ رہا ہے. دعا کر رہے تھے رمضان ملنے کے بعد بھی کوئی دوزخ نہیں نکل سکا تو وہ ہلاک ہی ہو جائے اسی کے قابل. اور آمین بول بول رہے ہیں رحمت للعالمین, سارے زندگی تڑپنے والے, جہنم سے بچانے کے لیے تڑپنے والے, وہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ بالکل صحیح ہے, رمضان ملنے کے بعد بھی کسی کو جنت نہیں ملی تو وہ دوزخی ہی ہو جائے. گرو کہہ رہے اس وجہ سے میرے دوستو یہ دعا بہت خطرناک ہے. جو جبرائیل نے دعا کی, حضور نے جو آمین کی, وہ پکی دعا قبول ضرور ہوتی ہے. اس دعا کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ اس دعا کا مطلب ہے ابھی رمضان کے لیے 15 دن ہے اور عید کے ٹائم کے لیے 1.5 مہینہ ہے. اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ آج سے 1.5 مہینے کے بعد یہ مسجد میں جتنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, آج سے 1.5 مہینے کے بعد اگر محنت کر کے جنتی نہیں بن سکے تو عید کے چاند کے ساتھ یہ دوزخی ہو جائیں گے, اس لیے کہ بدعا لگ جائے. کتنی خطرناک, جو بہت پیار کا موقع ہوتا ہے اس وقت کی گستاخی کی سزا بھی زبردست ہوتی ہے. اتنا آسان کرنے کے بعد بھی جنت میں دوزخی نہیں, جنتی نہیں بن سکا کوئی, تو اس کا مطلب ہے رم عید کا چاند نکلتے ہی حضور کی جبرائیل کی بدعا لگ کے وہ دوزخی ہو جائے گا کمپلسری. اس لیے کہنے والے کہتے تھے کہ عید کا چاند کسی کے لیے عید کا چاند ہے, کسی کے لیے وحید کا چاند, جہنمی ہوئے کا اعلان ہوئے. اتنا آسان کیا, اس سے اس کا ہے. پھر اگلا رمضان اس کی زندگی میں آئے گا, پھر ہاتھ پاؤں مارے گا, پھر سانس نکل سکتا ہے. اس بار سے رمضان کو کھیل نہیں بنانا ہے, پوری محنت کرنا ہے. انشاءاللہ محنت کریں گے. تو اسی نعمت رمضان کے لیے امت مستعد ہو جائے, اٹینشن ہو جائے, اس کے لیے یہ سبھی بڑا ترقی ہے. اسٹارٹ نہیں, جہاں سے برکت شروع ہوئی وہیں امت کو جگانے کے لیے یاد رکھ, یہ رات یاد رکھ. اور اس کے اندر ہم کو سلیقہ سکھایا ہے کہ کس طرح سے رمضان کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. رمضان سے فائدہ اٹھانا ہے تو اٹینشن ہونے کا طریقہ کیا ہے, یہ سبھی برات میں سکھایا. سبھی برات سے متعلق جو احادیث ہیں, جو تفصیلات ہیں, آپ ان سے غور کریں گے تو اس میں 3 پوائنٹ ایسے ہیں جو پورے معاملے کو گھیر لیتے ہیں. 3 باتیں ایسی ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ رات خوب مانگنے کی رات ہے, یہ جنت بھی مانگنے کی رات ہے, مغفرت بھی مانگنے کی رات ہے, روزی بھی مانگنے کی رات ہے, عافیت بھی مانگنے کی رات ہے. ہمارے دماغوں میں جتنے سارے ٹینشن ہیں وہ سب دور کرنے کی رات ہے. اللہ تعالیٰ مغرب کے ساتھ ہی آواز اللہ کی طرف سے لگتی ہے سبھی برات کے دن, اللہ حل من مستغرق فارزقہ. ارے بتاؤ, کوئی روزی مانگنے والا ہے؟ میں روزی دینے کے لیے آ گیا ہوں. اللہ حل من مستغفر فاغفر له. ارے جاگو, ذرا سنو, کوئی معافی مانگنے والا ہے؟ میں معاف کرنے کے لیے آ گیا ہوں. اللہ میں مبتلا فاعافی. کیا کوئی پریشان ہے, کوئی ٹینشن میں ہے, کوئی مصیبت میں ہے؟ سنو, میں آ گیا ہوں تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے. سبھی برات میں پوری رات اللہ کی طرف سے آواز لگتی ہے. اب آج کل کا ہے جتنی بھی پریشانیاں ہیں نا سب کی گھوم پھر کے وہ روزی سے متعلق ہی رہتی ہے. اچھا روزی کا مطلب صرف پیسہ نہیں, میں تم کو روزی دوں گا کا مطلب پیسہ دوں گا نہیں. انسان کی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں سب کو روزی کہتے ہیں, سب کو رزق کہتے ہیں. زندگی میں پیسہ چاہیے، اولاد چاہیے، علم چاہیے، خوشیاں چاہیے، آرام چاہیے، بے آرامی ختم ہو، سنگیت دور ہو، خوشحالی ہو، تو جتنی بھی ضرورتیں ہیں ان ساری ضرورتوں کے خزانوں کا نام ہے رزق، اور آج کی رات کو بھی اللہ سے لینی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے اس رات کی خصوصیت آج مانگ لینے کی رات، یعنی دعائیں کرنے کی رات ہے۔ کیا کیا مانگنا ہے مانگ لو، جو زندگی بھر عاملوں کے پیچھے پھر رہے ہیں، ہنڈوں کے پیچھے پھر رہے ہیں، لیڈروں کے پیچھے پھر رہے ہیں، آفیسوں کے پیچھے پھر رہے ہیں، آج ہیڈ آفس میں بلایا جا رہا ہے، کتنے کام ہے کرا لو، مگر کام کرانے کا بھی ایک طریقہ رہتا ہے، وہ طریقہ کیا ہے ابھی بتایا جائے گا۔ دوسری چیز کیا ہے اس رات کے بارے میں، حضور نے فرمایا کہ کچھ ایسے پاپی ہیں کہ آج کی رات میں ان کو کچھ بھی نہیں ملنے والا، کچھ ایسے گناہگار ہیں کہ ان کو آج کی رات میں کچھ نہیں ملنے والا، جب تک کہ پہلے وہ گناہ چھوڑنے کا عہد نہ کرے۔ وہ بھی بڑی سیکھنے کی چیز ہے، عبرت کی چیز ہے، سمجھنے کی۔ اور سب تیسری چیز یہ ہے کہ آج کی رات اصل میں اللہ کی طرف پلٹنے کی رات ہے۔ جنت لینا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے، پہلے توبہ کرنا، یعنی توبہ کرنے کا مطلب خالی معافی مانگنے کو توبہ کرنا نہیں بولتے، معافی مانگنے کو استغفار بولتے ہیں۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے جو گناہ کر رہا ہوں اس کو چھوڑ کے آ گیا میں آپ کے پاس، پلٹنا توبہ کرنا، کل تک جو غلط دھندا کر رہا تھا آج سے نہیں کروں گا، چھوڑ دیا میں ادھر چلا گیا تھا بندہ، توبہ کا مطلب پلٹ کے آنا، گناہ چھوڑ کے آ جانا نہیں کروں گا۔ تو آج کی رات اللہ سے یہ وعدے کرنے کی رات ہے کہ اللہ فلاں جو میں گناہ کرتے رہتا ہوں، وہ جو تنہائی میں کرتا ہوں، وہ جو بزنس میں کرتا ہوں، وہ جو آفس میں کرتا ہوں، وہ جو گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کر رہا ہوں، اللہ وہ گناہ آج سے میں نہیں کرتا، آج توبہ سے۔ تو ذرا یہ پہلو آج سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ کرے کہ تھوڑے وقت میں سب ہو جائے۔ تو مانگنے کی رات ہے، مگر مانگنے کا طریقہ ہم لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ آج ہر ضرورت پوری کریں گے، ورنہ سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں، پوری رزق کی لسٹیں فرشتوں کو دینی جاتی ہیں، کس کو کیا کیا دینا ہے، کتنی عزت، کتنی شہرت، کتنی راحت، کتنا پیسہ، کیا کیا دینا ہے، پوری رزق دے دیتے ہیں۔ حضور چاہتے تھے اس لیے میں پورے مہینے میں روزے سے رہتا ہوں کہ فیصلے سال بھر کے ہوتے ہیں، جس وقت میرے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہو میں روزے کی حالت میں رہوں تاکہ اچھے فیصلے ہوں، حضور فرماتے ہیں۔ تو آج اچھے فیصلے کرانے کی بات، مگر اچھے فیصلے کرا لینے کے لیے مانگنے کا ڈھنگ چاہیے۔ آج کس سے مانگ رہے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں؟ دنیا کے جو فقیر ہیں ذرا ان کی حالت پہ غور کرو، دنیا کا فقیر کیا مانگتا ہے صاحب؟ 5 روپے مانگتا ہے، اس کی امید آپ سے کتنے کی ہے؟ 5 روپے کی، 10 روپے کی امید ہے، اس سے زیادہ کی نہیں۔ لیکن پھر بھی وہ کیسا مانگتا ہے، اس کی آواز کے اندر ایک دم لجاجت رہے گی، اس کی آواز سن کے رحم آ جائے، اس کی صورت کیسے رہے گی کہ اب 2 منٹ ہو تو روئے گا، بالکل پھٹ پھٹ کے روئے گا، لگتا ہے کہ صورت بالکل مسمسی صورت بنا کے مانگتا ہے، اس کے کپڑے نیچے اوپر سے کیسے رہتے، بہت قابل رحم ہے بیچارے، اور اس کے جسم کی جو حیثیت ہے کہ ایسا جھکے گا جیسے ابھی گر جائے گا، اور ایسی باتیں کہے گا کہ حضور آپ ہی سے میری پوری امید ہے، آپ نہیں دے تو کون دے گا صاحب، پورا آپ ہی کے اوپر میں منحصر۔ تو ایک 2 روپے کا مانگنے والا، اور کسی بڑے سے نہیں مانگ رہا ہے، اپنے جیسے ایک انسان سے مانگ رہا ہے، لیکن پاؤں سے لے کے سر تک عاجزی کی تصویر، اس کی زبان ہی نہیں مانگ رہی ہے، اس کی آنکھ بھی مانگ رہی ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا پورا جسم ایسے جھکا ہوا ہے۔ تو 2 روپے کا فقیر ایسا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جس انسان کو زندگی کی ہر نعمت لینا ہے، اور اس دربار کا سوا کہیں کام آنے والا نہیں ہے، کہیں کام بننے والا نہیں ہے، ہر فائل وہیں سے منہ ہوتی ہے، ہر کام وہیں سے طے ہوتا ہے، اس اللہ سے جب لینے کی بات آئی، اور وہ اللہ کتنے بڑے ہیں، یہاں تو سامنے والا اپنے جیسا انسان ہے، اس کو تو گالی دے تو کچھ نہیں کر پائے گا، اس کو جو دانت گھر کے نکل جاؤ تو کچھ نہیں کر پائے گا، لیکن جب اللہ سے ہم مانگتے ہیں تو کتنے بڑے سہنسا سے مانگتے ہیں. کتنی بڑی ہے ان کی خدائی, کتنی بڑی ہے ان کی کائنات, اور اللہ کی طاقت کے سامنے انسان کیا ہے. سارے انسانوں کو ملا دیا جائے تو چونٹی کے برابر نہیں. ایک دن اللہ تعالیٰ پورے انسانوں کے مسل سے ختم کر دیں تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم لوگ کہیں چونٹیاں زیادہ ہوتے تو پیسے مسل دیتے. کوئی قیمت نہیں ہے انسانوں کی اللہ کے سامنے. کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, اور اس انسانوں کی کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ. ان انسانوں کے رہنے سے اللہ تعالیٰ کو ایک پیسے کا فائدہ نہیں, وہ اپنی ذات میں بلند ہے, اس کی خدائی بہت بلند ہے. اتنے بڑے رب سے ایک دم بے نیاز ہیں, بے نیاز. ایسے رب کے سامنے ایک ایسا بندہ حاضر ہو رہا ہے جس کا ہر کام اسی سے اٹکا ہوا ہے. اس کی ایک سیکنڈ کی توجہ ختم ہو جائے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے. اتنا مجبور انسان اس اللہ سے مانگ رہا ہے تو کتنی عاجزی ہونا چاہیے مانگنے کے اندر. اب یہ جو بیان آپ کا ہو رہا ہے, اب یہ پریکٹیکل ہے, ابھی آپ لوگوں کو دعائیں کرنا ہے. آج کی رات میں جو دعائیں کرنا ہے, کیسا کرنا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا جا رہا ہے. کسی تیسرے آدمی کی کہانی سمجھ کے مت سنیے. ابھی ہم کو عمل کرنا ہے. اللہ سے کیسے مانگا جاتا ہے؟ اللہ سے مانگتے وقت سراپا عاجزی آدمی کو بن جانا ہے. اللہ کے نبی کی دعائیں دیکھو کیسا روتے تھے, کیسا روتے تھے اللہ کے سامنے, اور کیسے عاجزی کے جملے بولتے تھے. ان الباعث الفقیر, اے اللہ میں بیچارہ ہوں, میں فقیر ہوں, میں بھاگا ہوا غلام کی طرح ذلیل ہوں بولتے. اے اللہ میں آپ کا غلام, میری ماں آپ کے غلام, میرے باپ آپ کے غلام, آپ جو حکم میرے بارے میں دیں سب صحیح. معذل کیا عدل, معذل کیا حکم, عدل کیا قضاء, آپ جو میرے بارے میں فیصلہ کریں میں اسی کا مستحق. کہاں کیا رونے کے الفاظ ہوتے ہیں. تو دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے بڑے اللہ سے مانگ رہے ہیں تو پہلے جن کو یہ یقین ہونا کہ یہی اللہ ہیں جن سے میرا کام ہونے والا ہے, تبھی آج بھی آتی ہے. اب دل کے کسی کونے میں ہے, آؤ میرا کام فلاں اٹکا ہوا ہے, مگر وہ فلاں فلاں آفیسر کو ذرا پیسے دے دے تو ہو جاتا. آپ کے دل میں وہ لیڈر میرا اچھا دوست ہے, میرے بھائی کا دوست ہے, ذرا اس کو یوز کریں گے. اب ایسے مختلف سہارے آپ کے دماغ میں ہیں, اس وقت آپ دعا کر رہے ہیں تو آپ کی دعا میں کوئی جان نہیں. اس لیے کہ آپ کا سہارا اللہ نہیں ہے, آپ کسی اور کا سہارا سمجھے. دعا میں اس وقت جان پیدا ہوتی ہے جب بندے کو یقین ہو کہ یہ سب مردہ لاشیں ہیں, باقی جب ان سے کچھ نہیں ہوگا, میرے اللہ آپ کی سے ہوگا. اپنی صلاحیت کا جس کو بھر رہا ہے, میرے کو بہت اچھا بات کرنے آتا, میرے پاس اچھا رائٹنگ پاور ہے, اچھی میری دوستی ہے, لمبے چوڑے میرے تعلقات, جس کے دل میں ذرا بھی میں ہے, اپنے اوپر بھروسہ ہے, اس کی دعا دعا نہیں ہوتی, وہ ٹیپیکاٹ کے الفاظ ہوتے ہیں. ہم لوگ دعا کرتے ہیں کیا, سب دعا پڑھتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. کہاں شروع ہوئی, کب ختم ہوئی, کچھ پتا نہیں. کیا اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے؟ کتنا تڑپ کے مانگنا پڑتا ہے, آج اس غلام بن کے مانگنا پڑتا ہے. اور کیا ہے, دعا میں جان کب پڑتی, دعا کرنے والے کے دل میں رہنا. اللہ سے مانگنے کے واسطے تو آ گیا, مگر میری صورت مانگنے کے خاطر نہیں. اس لیے کہ میں بہت اللہ کے حکم توڑا ہوا, یہ احساس میں دعا کرتا ہوں. میری نماز صحیح نہیں, میری نماز ایسی ہے کہ اس پہ ہزار سزاؤں کے قابل ہوں. اللہ کے سامنے کھڑے ہوتا ہوں, پورا غائب رہتا ہوں. آدمی کو اپنے ایک ایک نیک عمل میں بھی کیڑے نظر آئے, اور اپنی زندگی کی تمام کوتاہی یاد آئیں کہ میں اللہ سے مانگنے کے قابل نہیں ہوں, میں ایک گناہ گار, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کا میرا حق نہیں ہے, اللہ سے کچھ پوچھنے کا میرا حق نہیں ہے, مگر کیا کروں میرے اللہ, آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں, میں مجرم ہوں, میں گناہ گار ہوں, میں پاپی ہوں, مگر میں آپ ہی کے پاس آ سکتا ہوں, آپ ہی سب کچھ, آپ کے علاوہ کوئی در ہی نہیں ہے جہاں جا کے مانگ سکوں, سب کچھ تو آپ کے ہاتھ میں, تو میں مجرم ہوں سمجھ کے جو مانگتا ہے اس کی دعا میں جو عاجزی آتی ہے اور وہ اس آدمی کے دل میں نہیں آ سکتی جو سمجھتا ہے میں نیک ہوں, میں ٹھیک ہی ہوں. اور اللہ سے لینے کا طریقہ یہ ہے کہ کامل عاجزی سے دعا. اور پتا ہے حضور نے فرمایا ایک روحانی بیماری ایسی ہے, دل کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ اگر کسی کی کیفیت ہے تو وہ ہلاک ہو جائے گا. ثلاثم مہلکات, تین بیماریاں ایسی ہیں کہ وہ کسی کو لگ گئی تو وہ آدمی ہلاک ہی ہو جاتا ہے, یعنی وہ دوزخی ہو جاتا ہے اس کا. دوسرا اگر میننگ کرے تو وہ کیا ہے, اس میں فرمایا اعجاب المرء بنفسہ, آدمی اپنے بارے میں سمجھ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہی ہوں, اچھا ہی آدمی ہوں نا, نماز پڑھ لیتا ہوں, جمعہ کی نماز بھی پڑھ لیتا ہوں, میرا ہیلپنگ نیچر بھی ہے, اور کسی لوگوں نے بھی تعریف کرتے. دل کے کسی کونے میں ہے نا میں ٹھیک ہی ہوں, میں اچھا ہی ہوں, یہ جس کے دل میں ہوں گویا حضور کہہ رہے ہیں وہ دوزخی. اس لیے کہ جو بھی اللہ کو جانا ہوا ہے, اللہ کے احسانات کو جانا ہوا ہے, اللہ کے مقام کو جانا ہوا ہے, اللہ کے مرتبے کو جانا ہوا ہے, اللہ کے میرے پر کتنے احسانات کر رہے ہیں, اللہ کا کیا میرے اوپر حق ہے, جس کو بھی اللہ کی معرفت ہوتی ہے وہ کبھی بھی اپنے کو دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو گناہگار نظر آتا ہے. ایک مشہور اصول بزرگوں کا بیان کیا ہوا ہے کہ جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ, جس سے بھی اللہ محبت کرتے ہیں اور جس کو بھی اللہ اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں, اس کو اللہ ایسی نگاہ دیتے ہیں کہ وہ جب بھی اپنے کو دیکھتا ہے تو اپنے اندر خرابیاں ہی خرابیاں اس کو نظر آتی ہیں. فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ محبت کرتے ہیں. اب جب دیکھ رہا ہے ارے میری نماز کمزور, میرا تقویٰ کمزور, میرا صدقہ کمزور, میری گفتگو میں خرابی, ہر وقت جو عیب نظر آتے ہیں تو اپنی اصلاح کرتے رہتا ہے, اصلاح کرتا رہتا ہے اور اللہ سے قریب ہوتا ہے. اور آگے بزرگوں نے فرمایا, اصول بتایا کہ جس کسی کو اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں جس سے اور چاہتے ہیں کہ مجھ سے دور ہو جائے, جس کو جہنم کے نیچے سے نیچے زندگی میں ڈھکیلنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو ایسی نگاہ دیتے ہیں کہ وہ جب اپنے کو دیکھتا ہے تو اس کو اچھا ہی نظر آتا ہے. میں نمازی پڑھتا ہوں, ماشاء اللہ ہمارے محلے کے 10 آدمی کو نمازی مائی بنائے, کسی لوگوں نے نماز سکھایا نہیں, بلا فیور تھا وہ تھا, میں اس کو دیندار بنایا, میرے وجہ سے فلا فلا علاقے کے اندر دین کی بہار ہے, میں نے اتنوں کو حافظ بنایا, میرے اتنے شاگرد عالم بنے ہیں اور اتنے غریبوں کو ماشاءاللہ میں ہیلپ کرتا رہتا ہوں. تو جس کو بھی اپنی اچھائی نظر آنے لگی نا, تلاوت بھی کرتے رہتے نا, جس کو بھی اچھائی نظر آ گئی سمجھو کہ اللہ اس کو دور کر رہے, اس نے اللہ کو سمجھا ہی. تو حضور نے کیا فرمایا, اپنے کو ٹھیک سمجھنے والا دو دفعے قسم کا انسان, اور جو بھی اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا نا وہ رو کے دعائی نہیں کر سکتا, جب گناہگار ہی نہیں سمجھ رہا تو کیا دل سے روئے گا. تو آج کی رات ہم کو دعا کرنا ہے, اور دعا کرنے کا ادب کیا ہے, پہلے یہ کہ انتہائی عاجزی سے اللہ ہی سے میرا کام بننے والا ہے یہ یقین ہونا چاہیے. دوسرے یہ کہ میں اللہ کو میرا کوئی حال نہیں دے, میں ایک گناہگار انسان ہوں, پھر بھی میرے اللہ مجھے دے دیجیے, گناہگار ہونے کا احساس ہو, تب دعا کے اندر عاجزی آتی ہے. اور اس زمانے کی بیماری ہے کہ آدمی کے اندر سے عاجزی ختم ہوئی, جس کو دیکھو میں بھی کچھ ہوں, میں بھی کچھ ہوں, ذرا خالی خالی وقت میں تو بولتا خود بھی نہیں ہوں, میں صاحب بولتا عاجز ہوں, آخار ہوں, لیکن جیسے ہی کچھ دیکھو سننے والے مل گئے کوئی سر اپنی تعریف شروع کر دے, موقع ملنا سچویشن دیکھ کر, اور اگر کوئی اٹھا کے بول دیا کچھ دل کو چوٹ لینے والی بات تو ناک صاف کی طرح, اچھا میرے کو ایسا بولتا ہوں, کیا سمجھا ہوں میرے کو, مائی بھی دکھا دے تو, ارے ابھی کل بول رہے تھے نا آپ کچھ بھی نہیں بولتے, وہ کچھ بھی نہیں خالی منہ سے تھا, اندر بھر کے مائی بھی کچھ ہوں. تو ہم لوگوں کی شب برات صحیح ہونا, ہم لوگوں کو رمضان کا کچھ نفع ہونا بولے تو پہلے یہ بیماری نکلنا ضروری ہے. جن کے دل میں ذرا بھی تکبر ہے ایسے ہزار رمضان آئیں گے جائیں گے اللہ کی رحمت کا حصہ نہیں ملے گا. اللہ متکبروں کے لیے اللہ کا پیار نہیں ہے, اللہ کا پیار عاجزی والوں کا ہے. اور جو ہے روزی کی بات بھی آ گئی ہے تو یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آج کل جو زندگی میں پریشانیاں نظر آ رہی ہیں تو ہمارے دلوں میں کیا ہے, دنیا ہی کی مختلف چیزوں پہ نظر ہے, یہ ہو گئے تو میری پریشانی دور ہو جاتی ہے, یہ ہو گئے تو میری, ارے کوئی 10 لاکھ روپے کا انتظام ہو گیا تو ٹھیک تھا جی, میرا ٹینشن ختم ہو جاتا. تو یہ سوچ رہا وہ بیٹی بیمار رہنے میں پورا گھر کا سکون میرا چلا گیا, ایک بیٹی کو صحت ہو گئی نا ہمارے گھر کا ٹینشن ختم. کوئی سوچتا کہ وہ گھر میں اولاد نہیں ہو رہی تھی اس کی وجہ سے جو ہے بہت رونا دھونا چل رہا, بہت عجیب تکلیف ہے, اولاد ہو گئی تو بس, یا وہ فلاں جو دشمن میرے پیچھے پڑا ہوا ہے اللہ اس سے نمٹ لے تو اچھا پھر پریشانی ختم. تو جب بھی پریشانی آ رہی نا ہماری نظر کدھر جا رہی ہے, دنیا کی چیزوں کی طرف جانے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلا اصول جو بتایا جو پریشانی بیماری غربت مسائل جو آتے ہیں, پہلا اصول پہلی وجہ جو اللہ نے بتائی ہے وہ تمہارا گناہ. تم کائنات کے چلانے والے کا حکم توڑ کر اس سے جنگ شروع کر دیتے ہو, اس سے لڑائی شروع کر دیتے ہو, اور جہاں زندگی میں کوئی ایک گناہ آیا تو جو سیکورٹی کی جو چادر ہے وہ پھٹ جاتی ہے, پھر پریشانی آنی شروع ہوتی ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن تم کو ایک بھی اگر مصیبت آتی ہے تو اس کے اس کے کرنے سے نہیں آئی, وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے. تو صرف شبِ برات میں دعا کافی نہیں ہے پریشانیاں دور کرنے کے لیے, پہلا کام یہ ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا ہے. گناہ ہے تو زندگی کے اندر مصیبتوں کو کھینچ کے لاتے ہیں, اور ایک وجہ کیا رہتی ہے, اللہ تعالیٰ نعمتوں کو دیتے رہتے ہیں آدمی کو, اولاد بھی ملی, پیسہ بھی ملا, آمدنی بھی اچھی, عزت بھی مل رہی ہے, لیکن پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو جب بندہ اللہ کی مرضی میں استعمال نہیں کرتا اور اس کا غلط استعمال کرتا ہے, عزت کا غلط استعمال, پیسے کا غلط استعمال, تو اللہ اس نعمت کی برکت ہٹا لیتے ہیں. پھر لاکھوں آتے رہتے ہیں پھر بھی پریشانی جاتی ہے, آدمی پریشان ہو جائے اتنی کمائی ہو رہی کدھر جا رہی پتہ ہی نہیں. ہمارے حضرت نے کیا لکھا کہ صاحب کروڑوں روپے کے مالک, زبردست تنخواہ ان کی, لیکن وہ روتے تھے آگے میرے ضرورتیں ہی پوری نہیں ہو رہی, تو ایسی بے برکتی ہو جاتی. ارے کیسے ہوتی ہے بے برکتی آپ کے پاس؟ تو انہوں نے کہا کہ 4 دن پہلے لیٹسٹ قسم کی کار لی تھی, 4 دن کے اندر ایکسیڈنٹ ہوگا, کچھ بھی کام کر رہے ہیں مصیبت ہو جا رہی ہے, پیسے آ رہے ہیں مطلب جا بھی رہے ہیں. تو جب اللہ کی نعمتوں کو بے ڈھنگے سے خرچہ کیا جاتا ہے, غلط استعمال کیا جاتا ہے, تو جو پریشانیاں آتی ہیں وہ صرف دعا سے نہیں جاتی, جو غلطی ہو رہی اس کو ٹھیک بھی کرنا پڑے گا. اور ایک پیارا اصول بتایا ہے نبیوں نے, اللہ سے لینے کا طریقہ کیا ہے, عزت لینا ہے, دولت لینا ہے, سہولتیں لینا ہے, پیسہ لینا ہے, تو طریقہ کیا بتایا ہے, طریقہ یہ بتایا ہے اللہ سے لینا ہے تو جو ہے وہ اللہ کے لیے دینا شروع کرنا, اللہ کے لیے دین کے لیے دینا یا کسی انسان کی ضرورت پہ دینا, اللہ کے لیے دینا دینا نہیں ہے لینا ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک مستقل اصول حضور نے بتایا کہ جہاں سے پوری کائنات کے لیے روزی بڑھتی ہے وہاں اللہ نے سسٹم یہ رکھا ہوا ہے کہ وہاں فرشتے آواز لگاتے رہتے ہیں, ایک طرف آواز لگاتے ہیں فرشتے اللہم آتی منفقاً خلفا, اے اللہ جو بھی خرچ کر رہا ہے اس کو فوراً اس کے بدلے میں دے دیجیے, تو جو بھی خرچ کرتا ہے 10 گنا بڑھا کے دیا جائے, اور وہیں عرض سے دوسری طرف آواز لگتی رہتی ہے اللہم آتی منفقاً خلفا, اے اللہ جو پیسہ روک روک کے جمع کر کے رکھ رہا ہے اللہ اس کو پیچھے سے نقصان دے دے. سامنے سے دین کا تقاضا پورا نہیں کرتے, رشتے داروں کی مدد نہیں کرتے, غریبوں کی مدد نہیں کرتے, جاؤ دواخانے میں ڈال کے آؤ, کہاں کہاں ڈال کے آؤ, سامنے سے نہیں دیتے پیچھے سے سراغ پڑے گی, تو فرشتے دعا کرتے رہتے. تو اللہ سے لینے کے طریقہ صرف سبھی برات کی دعائیں ہی نہیں ہیں, ایک بہترین طریقہ یہ ہے اللہ سے لینا ہے تو دے دیں, تو وہ 10 گنا 70 گنا 700 گنا کر کے فوراً لوٹا دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں قرضہ ہے, جو بھی میرے مجھ کو خرچ کرنے کی نیت سے کسی کو دے گا وہ میرے اوپر قرضہ ہے, میں قرضہ لوٹا ہے اگر مجھے چین نہیں آتا اللہ فرما. چنانچہ ایک عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے روزانہ ان کی باتیں ہوتی رہتی تھیں، اچھا آواز آتی تھی، سوال جواب چلتا تھا۔ تو ان کے زمانے میں ایک آدمی غریب تھا، اس کو بیچارے کو ہر دو تین دن کے بعد فاقہ کرنا پڑتا تھا گھر میں، بار بار غریبی، وہ بار بار تو فاقے سے تنگ آ کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ اے کلیم اللہ، آپ کی تو اللہ سے بات ہوتی نا، میری درخواست پہنچا دو کہ ہر تین چار دن کے بعد فاقے ہوتے رہتے ہیں، میں یہ فاقوں سے تنگ آ گیا، آپ ذرا اللہ میاں سے جا کے میری طرف سے بولو، یا اللہ میرے حصے کی جتنی روزی بھی آپ میرے قسمت سے میں لکھے وہ ایک ساتھ میرے کو دے دو، کھا کے مر جانا، تھوڑے تھوڑے دن میں بھوکا رہنا میرے نہیں ہو سکتا، جتنی میرے حصے کی ہے وہ ایک ساتھ دے دو بولو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت سمجھائے، اللہ کی حکمت کے خلاف نہیں جانا ہے وہ، لیکن وہ اصرار کیا تو دعا کر دی اللہ کے ساتھ، اب وہ دعا ہو گئی تو اس کے حصے کے تھوڑے تھیلے اس کو مل گئے، چند تھیلوں کے اندر جتنا بھی اس کی روزی تھی اس کو مل گئی۔ اس کے بعد جو ہے چند سالوں کے بعد پھر اسی علاقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، تو لوگوں سے پوچھے وہ کہاں ہے وہ دیوانا، کیا حال ہو گیا اس کا، تو پوری پوری منگیا تھا تھوڑے تھیلے تھے، لوگ لے جا کے بتائے وہ پورے علاقے کا سب سے بڑا سیٹ ہے، آپ چلیے اس کی ٹوٹی دیکھیے، دیکھا تو زبردست محل ہے، سینکڑوں آدمی آ رہے ہیں، زبردست دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھا رہے ہیں جا رہے ہیں، کپڑے بانٹ رہا ہے مخصوص، لاکھوں کے بارے نہیں آ رہے ہوئے روزانہ، وہ پریشان ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس کو بھی تھوڑے تھیلے ملے تھے تو کافی آ گیا، تو اللہ سے تنہائی میں عرض کی اللہ یہ مجھے ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، اس کو تو پوری روزی ملا کے تھوڑے پیسے مل گئے تھے، تھوڑے چند تھیلے بھر کر غلہ تھا، ابھی اتنا بڑا دولت مند کیسے ہوا، سب کو بانٹتا بیٹھا ہوا، تو اللہ نے فرمایا موسیٰ اس کی روزی اتنی تھی، وہ جو تم پانچ سے تھیلے دلا دیے تھے نا وہی اتنی روزی تھی اس کی، مگر وہ کیا کیا معلوم ہے، وہ میرے سے بزنس شروع کر دیا، ہو گیا تھوڑی جو پٹو پڑی تھی اس کے پاس اس سے وہ میرے سے بزنس شروع کر دیا، وہ کیسا، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو جب چند تھیلے مل گئے تو اس نے سوچا کہ یہ جتنی روزی ہے میری دو تین مہینے میں ختم ہو جائے گی، اب آج ہی تو ہی مرنا ہے، ایک مہینے ہے تو ہی مرنا ہی ہے، اب اکیلے کھانے کے بجائے میرے فلاں فلاں دوست بھی غریب لوگ آئے نا سب کو بلا لے کے کھائیں گے، پھر اور بھی غریبوں کو بلا کے ان کو کھلانا شروع کر دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ میرا اصول کیا ہے، کوئی میرے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے تو میں کم سے کم دس فیصد تو بڑھا کے دیتا ہوں، اور جتنی اچھی نیت ہے میں اس کا بڑھا کے دیتا ہوں، اب وہ جتنا خرچ کرتا میں اس کو دس فیصد دیتا چلا گیا آزاد، اور جتنا اس کا بڑھتا گیا اتنا ہی وہ خرچ کرتا چلا گیا، تو موسیٰ وہ میرے ساتھ بزنس کر رہا ہے، اس واسطے بہت سکسیس چل رہا اس کا بزنس، تو اللہ سے لینے کا طریقہ کیا ہے، دینا شروع کر دینا۔ ہمارے کتنے بزرگوں کا معمول یہ تھا کہ جب دیکھتے کہ پیسے کی ضرورت ہے، پیسے کم ہو رہے تو جتنے پیسے گھر میں ہیں سب صدقہ کر دیتے تھے، خواجہ عبد المالک صدیقی کے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں جیب خالی کر دیتا ہوں تو اللہ نے جیب بھر دیتے، تو میرے بھائیوں خالی شب برات کی دعائیں کافی نہیں ہے، روزی لینا ہے تو دینا سیکھو، انشاءاللہ دینے والے بنیں گے تو اللہ تعالیٰ خوب چیز کھل کے دیں گے۔ اور بھی ایک پہلو ہے لیکن یہ جو آخری چیز ہے وہ آپ کے سامنے آج کرتے ہیں، آخری چیز نہیں، محروم کون ہوں گے، آج اس کی رحمت کا موقع ہے، شب معراج کے وقت بھی حضور کچھ ایسے خطرناک لوگوں کو دیکھ کے آئے تھے اوپر، اور شب برات کے موقع بھی کہا گیا کہ آج اللہ کی خوب بارش برس رہی ہے، پیار کر رہے ہیں، معاف کرتے جا رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو اللہ معاف نہیں کریں گے، اس میں سے پہلا کون ہے، مشرک ہے، مشرک۔ اب یہ سبے برات غیر مسلموں کے واسطے تو نہیں رہتی نا، سبے برات مسلمانوں کے لیے رہتی ہے اسلام لانے کے بعد، تو اس میں مسلمانوں نے جب شرک کے کام کرتے ہیں ان کو فرمانا کہ ہے تو مسلمانوں میں لیکن شرک کے کام کر رہے ہیں، شرک کی باتیں ان کے دماغ میں ہوتی ہے، تو فرمایا آج ان کو اللہ کی رحمت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ ایسے ہی جو ناحق قتل کرے اس کو بھی آج کے دن اللہ کی رحمت میں سے حصہ نہیں ملے گا، ماشاءاللہ ہمارے مجمع میں تو نہیں ہوں گے کوئی قاتل، اس لیے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، مگر آج امت میں قتل بہت عام ہو گیا، بھائی بھائی کو قتل کر رہے ہیں، اور مسلمانوں میں آپس میں نفرت بھی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ موقع ملے تو قتل کرنے کے ہی موڈ میں دکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو. یہ نفرت بہت غلط ہے، ایمان والوں کی ایمان والوں کی. اور ایک گناہ فرمایا کہ جو رشتے داریوں کو توڑتا ہے آج اس کو بھی اللہ کی رحمت ملنے والی نہیں، اس کی معافی نہیں آئی. بھائی سے بات بند ہے، بہن کے پاس آنا جانا نہیں ہے، رشتے داروں کے پاس آنا جانا نہیں ہے، تو یہ خالی برائے نام ہے، دکھاوے کا کی بات چیت ہے، دل کا خلوص نہیں ہے، خوشیوں میں شمولیت نہیں ہے، ایک دوسرے پر خرچ نہیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے غم میں کام نہیں آ رہے ہیں، ضرورت پہ کام نہیں آ رہے ہیں، یہ سب رشتے داری کو توڑ رہے ہیں. اور اسلام میں یہ بہت بڑا گناہ ہے، جو رشتے داروں سے کٹ کے رہتا ہے کبھی اللہ کا کہتا نہیں بن سکتا، کبھی جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلے. یہ رشتے ہم نے نہیں بنائے ہیں، یہ رشتے اللہ نے بنائے. آپ کا بھائی جو ہے نا وہ آپ نے نہیں بنا لیا، وہ اللہ نے بنایا آپ کا بھائی. آپ کے خالو، آپ کے ماموں، آپ کے جو بھی رشتے دار ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے. ان رشتے داروں سے کٹنا اللہ سے بغاوت ہے. اور اللہ نے خاندان کی تائید میں جو انسانوں کو پیدا کیا اس میں بہت حکمتیں ہیں. اور قیامت کے دن جیسے جو دہشت گرد ہوتے ہیں یا جنگی مجرم ہوتے ہیں یا خطرناک ہوتے ہیں، گورنمنٹ کیا کرتی ہے ان کے واسطے الگ سے اسپیشل عدالت لگاتی ہے تاکہ جلدی جلدی مقدمہ پورا سن کے ان کو سولی پہ چڑھا دے. تو قیامت کے دن دوسرے لوگ تو پورا حساب کتاب ہو کے جہنم میں جائیں گے، جو لوگ رشتے داروں سے اچھا تعلق نہیں رکھتے تھے ان کے لیے اسپیشل عدالتیں لگائی جائیں گی، جلدی ان کا مقدمہ پورا کر کے ان کو سزا دی جائے گی. اور حسن اعلان غضب سے اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوگا کہ میں رحمان ہوں، اور رحم رشتے داری وہ میری طرف سے بنائی ہوئی تھی، میری ذات سے نکلی ہوئی تھی، جس نے رشتے کو توڑا آج میں اس کو توڑ دوں. شہری زندگی میں بہت ہو رہا ہے یہ رشتے داروں سے ٹوٹنا. جس کے پاس چار پیسے آ جائے نا وہ ایک دوسرے ایریے میں جا کے مکان بناتا ہے، تو مکان کیا بناتا ہے، خاندان سے ہی کٹ جاتا ہے. یاد رکھیے اسلام میں بہت بڑا گناہ. اور رشتے داروں کو یہ نہیں دیکھنے کا رہتا ہے کہ وہ نمازی کتا ہے، شریف کتا ہے، متقی کتا ہے، پرہیزگار کتا ہے، وہ جیسا بھی ہے آپ کا رشتے دار ہے، وہ پیوٹ ہے تو بھی آپ کا بھائی ہے، اس کے حقوق برابر ہیں، اس کے ساتھ محبت کا سلوک لازم ہے. جب بدلنا ہے بدلے گا، وہ الگ شعبہ ہے، وہ تو آپ دعوت کی محنت کیجئے، علاقے کے جو متعلق لوگ ہیں ان سے ہمدردی پیدا کیجئے، مگر بھائی بھائی ہے. کوئی آپ کے واسطے اپنی فطرت نہیں بدل سکتا، ہے کہ اپنی فطرت جیسا ہے ویسا ہی اس کو اختیار کر لو، پھر اللہ جس کو جو بنانا ہے بنائے گا. اب ایک آدمی کی ناک اونچی ہے، ایک آدمی کی ناک ذرا دبی ہوئی ہے، تو ناک کو اپنے جسم پر رکھ لیتے ہیں، یہ ناک اچھی نہیں ہوگی نکال کے پھینک دیتے. بھائی اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کو جوڑ دیا اس کو، اب میرے دانت ذرا بڑے، میں روز آئے نہ دیکھ کے ابا بڑے ہیں بڑے بول کے ہاتھ والے کو مار کے بیٹھوں، لڑتے بیٹھیں گے دانتوں سے. جو بھی ہمارا بھائی ہے، بہن ہے، رشتے دار ہے، جیسا بھی ہے ویسا ہی رہ کے ہمارا ہے، اس کے پورے حقوق ہے، ان حقوق کو ادا کریں گے تو ان شاء اللہ اللہ خیر کریں گے. آج کل کیا کرتے لوگ معلوم ہے، جتنا بھی پیسہ آپ کا ترقی ہوتی ہے اپنے ہی گھر پہ خرچ کرتے ہیں، اپنے قریبی رشتے داروں پہ نہیں کرتے. اب قریبی رشتے داروں کے دل میں آتا ہے کہ بھائی میرا بھائی ہے مگر ذرا خیال نہیں کر رہا، اس کے بچے کتنے بڑے بڑے اسکولوں میں ہیں، میرے بچوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں، تو اس کے دل سے منہ سے بدوا نہیں دیتا، دل سے آہ نکلتی، خوشیوں میں شریک نہیں کر رہا میرا بھائی، میرا فلا رشتے دار میرے حالات پوچھ کے نہیں دکھتا. تو یہ رشتے دار کے دل سے جو آہ نکلتی ہے اس کے فوراً بعد اس سے جو مصیبتیں آتی ہیں تو اب عاملوں کے پاس بھاگتا، تو عامل بولتا کن کی کرارے گراہ آ گیا، تب بھی کوئی عامل یہ بولتا آپ کے اوپر مسئلہ نہیں بولتا، کرارے مگر نام نہیں بولتا ہوتا. یاد رکھیے رشتے داروں کے دل کی آہ لگنے کے بعد اللہ کا حکم توڑنے کی وجہ سے جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس کو دور کرنے کے واسطے ایک لاکھ عامل بھی الٹا لپٹ گئے نا، کوئی حالات سنورنے والے نہیں. آپ بہت سارے لوگ جو امیروں کے یہاں پیسہ ڈالنے والے دیکھیں گے کہ وہ لوگ ہیں جو اپنوں پہ خرچ نہیں کرنے والے اکثر اچھے آپ دیکھیں گے. دوسری وجوہات سے بھی ہوتے ہیں واقعات, مگر اکثر وجہ یہ ہوتی ہے جو لوگ اپنوں پہ خرچ نہیں کرتے ان کی زندگی میں مصیبت آتی ہے. اس کے بالمقابل حدیث شریف کیا ہے, جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو, من صلہ ایمسا لہ فی اثری, جو بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو. عمر لمبی کس کی ہوتی صاحب؟ جس کی صحت اچھی رہتی عمر لمبی رہتی. اور حدیث کا مطلب ہے جو بھی یہ چاہتا ہے کہ مجھے بیماریاں نہ آئیں کم آئیں وہ کیا کرے؟ کیا آگے فرمایا ویو کوئی عبارت کہو پھر اس کی اور اس کی کمائی میں برکت ہو, جو بھی یہ چاہتا ہے تو وہ اپنے رشتے داروں پہ خرچ کرے. فرمایا جو لوگ بھی رشتے داروں پہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پیسے کی حفاظت کرتے ہیں. اور ایک حدیث میں اس سے بڑی خوشخبری ہے, جو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان پر موت ہو وہ رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک, اللہ تعالیٰ ہم سب کو رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے. آج کے دن حضور نے فرمایا کہ جو رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اس کے لیے سبھی برات سبھی برات نہیں. اور ایسی جو والدین کا نافرمان ہے, اس زمانے کی خاص علامت حضور نے بتائی ہے کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی والدین کی. آدمی اپنی بیوی کی سنے گا اور ماں کی بات توڑ دے گا, اور اپنے دوستوں کی بات سنے گا باپ کی نافرمانی کرے گا. اور اس کے بعد حضور نے وحی سنائی ہے, تو یہ خاص طور پہ اس زمانے میں بچنے کی چیز, والدین کا دل نہ توڑیں. اور یہ فرمایا کینا پرور, جس کے دل میں بھی چھپی ہوئی کسی کے لیے دشمنی. کینا کس کو بولتے؟ جو ایک مرتبہ ہم کو کسی سے تکلیف ہو گئی یا اس کی وجہ سے ہم کچھ بے عزتی محسوس ہوا, کبھی بھی کچھ ہو گیا لیکن ہم جو ہے اس کو کچھ بول نہیں سکتے, حالات ایسے تھے کہ کچھ بول نہیں سکتے. تو کیا ہوتا ہے, آدمی کے دل ہی دل میں غصہ رہ جاتا ہے. اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا, کسی سے کوئی تکلیف پہنچ گئی تو جب ہی بول بتا کے ختم کر لو. دل یہ غم پالنے کے لیے نہیں ہے, تو کیڑے پالنے کے واسطے نہیں. جب ایسا آدمی جس کے دل میں کسی کے لیے ناراضگی ہے نا, اب اندر اندر اس کے دل میں کیا رہتا ہے, کینہ پیدا ہو جاتا ہے, اندرونی دشمن. اب کوئی اس کے خلاف بولے نا تو یہ ہوتا ہے آدمی خود خراب ہو کے تائید کرنا شروع کرتا ہے, غیبتیں کرنا شروع کرتا ہے. اس کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو اچھا ہوا اچھا سوچتا ہے. تو یہ جو کیسے تھے نا, کسی کے لیے دل میں اوپر سے تو مل رہے برابر, شادیوں میں وغیرہ برابر ہی مل رہے, اندر ہے کینہ. تو فرمایا جس کے سینے میں بھی کینہ ہے اس کے لیے سبھی برات میں کچھ نہیں ملنا. حضور تو بچپن سے ٹریننگ دیتے تھے اس کی. حضرت ابو ہریرہ چھوٹے بچے تھے, 10 سال کے اوپر کی عمر کے تھے, ان کو حضور سمجھا رہے ہیں کہ یا بنیا ہے میرے بیٹے, تم سے ہو سکے تو ایسا کرو, صبح ایسا کرو شام ایسا کرو کہ تمہارے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو. اور آگے حضور فرمایا یہ میری سنت ہے. پھر آگے فرمایا جو میری سنت پہ چلے گا جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یاد رکھیے جنت سے جانے کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ دنیا کے کسی انسان کے بارے میں ہمارے دل میں کینہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اسی فتح کا فرمایا. اور ایک جو ہے شرابی کے بارے میں فرمایا کہ شرابی جو ہے اس کو بھی آج کی رات میں کوئی برکت نہیں ملنے والی ہے. ایسی بدکار عورت کے بارے میں وعید ہے کہ آج کی رات میں اس کو کوئی برکت ملنے والی نہیں. ایسی اور ایک چیز فرمائی جو اپنے ٹخنوں سے نیچے لباس پہنتا ہے, پیجامہ اس کے سلوار ٹخنے سے نیچے, جو نیچے پاؤں کے نیچے کی جو ہڈیاں ٹخنوں سے نیچے جس کا لباس ہے, فرمایا اس کے لیے بھی آج مغفرت نہیں. وہ تکبر کی علامت, وہ تکبرین کا طریقہ. اور فرمایا جو سودی لین دین کرتا ہے سود میں پھنسا ہوا ہے اس کے لیے بھی سبے برات نہیں. ان کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا جنگ ہے میری ان سے جنگ, قرآن مجید میں صرف دو ہی گناہوں کے بارے میں اللہ کا اعلان کریں گے جو یہ کرے گا. ایک تو کوئی اللہ کے ولی کو ستائے گا, نیک آدمی کو ستائے گا تو بخاری شریف میں اللہ فرماتے ہیں میری اس سے جنگ ہے میں دیکھ لوں گا. دوسرے جو بھی سودی لین دین کرتا ہے اللہ کہتے ہیں مجھ سے جنگ ہے. یہ دنیا میں غریبی پھیلانے والے ہیں, یہ دنیا کے غریبوں کو چوس کے جینے والے ہیں, یہ اللہ کے دشمن ہیں, اللہ کی ان کے ساتھ جنگ ہے. اور حضور نے فرمایا کہ سود کے کئی درجے ہیں, کم سے کم اور سب سے کم درجہ سود کا یہ ہے, بعض میں یہ ہے کہ ایک دینار ایک روپیہ سود کا کھانا وہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے. زنا کو تو سب برا سمجھتے، سود کو نہیں سمجھتے، حالانکہ اللہ کی نظر میں زنا کے مقابلے میں سود بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ سود سے ہم کو بچائے، دور ایسا ہے کہ سود بہت پھیلا ہوا ہے. تو یہ کچھ گناہ ہے چغلی وغیرہ. تو بھائی آج کے دن انشاءاللہ خاص طور پہ اہتمام سے ان دعاؤں سے بچنے کی ان گناہوں سے بچنے کی دعا کریں گے، زندگی بھر بچنے کی کوشش کرنا. اور تیسرا پہلو آج کی رات کا جو اصل ہے ہم کو سمجھنا ہے، آپ لوگ کھڑے ہوں گے مگر یہ اصل چیز جو دل سے سننے کی سمجھ لیں گے تو اس پہ انشاءاللہ بات ختم ہو جائے گی، کہ آدمی دوزخ سے بچنے کے لیے جو راستہ ہے نا وہ بہت نیک بن کے میں دوزخ سے بچوں گا، یہ نہیں راستہ، میں کوئی گناہ نہیں کروں گا اور اس طرح جنت میں جاؤں گا، یہ نہیں راستہ. اس لیے کہ گناہ تو ہوگا انسان کو، جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑنے کی عادت ڈالنا، چھوڑ دینا، توبہ کر کے. توبہ مومن کی ایک مستقل صفت ہے، روز کرنے کی چیز ہے. توبہ کا معنی ہے پلٹنا. شیطان کیا کرتا ہے ہم لوگوں کو، ہر تھوڑے دن میں نئے گناہ میں پھنسا دیتا رہتا ہے. کل تک جو آرتی تھی وہ شروع ہو جاتی ہے، پرسوں تک جو گناہ نہیں تھا وہ شروع ہو جاتا. تو اللہ یہ نہیں بولتے کہ خبردار گناہ ہونا ہی نہیں، ہوا کیسا ہوا ہے آپ کو دو دفعہ، ایسا کبھی نہیں بولتے. اللہ بولتے ہیں تیرے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے، بھول لگی ہوئی ہے، غلطی ہوگی نا، لیکن یاد آنے کے بعد تو پلٹ جاؤ. شیطان نے گرا دیا ہے تو اٹھ تو جاؤ بندے، پلٹ کیا ہو. اللہ یہی بولتے ہیں کتنی بار شیطان تم کو گرائے، تم گر گئے اس پہ میں ناراض نہیں ہوں، لیکن تم پلٹ کے نہیں آئے تو تم برباد ہو جاؤ. تو آج جو کرنے کی چیز ہے نا، توبہ ہے اصل. شب برات کا اصل کام ہے توبہ، یعنی اللہ کی طرف پلٹنا. اس بات سے اللہ کا فرمان ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم و جنۃ، دوڑو مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف. جنت ملتی جیسا ہے، پہلے معافی مانگنا پھر جنت خود بخود ملتی. آدم علیہ السلام میں شیطان میں فرق کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی، شیطان سے بھی غلطی ہوئی تھی. جب شیطان سے غلطی ہوئی، سجدہ اس نے نہیں کیا، جب اللہ نے اس کو ٹوکا تو اس نے معافی مانگنے کے بجائے دلیل دینا شروع کیا، میں سجدہ بھی نہیں کیا، اس کی یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، میں آپ کا بنا ہوا ہوں، مٹی سے بنے ہوئے ہیں. اس نے وجوہات پہ لاجک پیش کرنی شروع کی، تو وہ مردود ہو گیا ہمیشہ کے بعد. اور آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی، جب اللہ نے ٹوکا کیا کر دیا تم نے، تو آدم علیہ السلام اے اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، میری غلطی ہو گئی، میں آئندہ نہیں کروں گا. اللہ نے ان کو معاف کر دیا، معاف کر کے دنیا میں بھیجا تو 300 سال تک ہوتے رہے، میں کیا کام کر دیا، اللہ کی نافرمانی کر دی. شیطان نے بڑے زور سے کہا اے اللہ اس انسان کو آپ اس کی عزت دے رہے ہیں، اس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال رہے ہیں، مجھے آپ مردود بنا رہے ہیں، یہ بھی کتنا پاور کا ہے میں بتاؤں گا، میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور اتنے گناہ کرا دوں گا کہ آپ دیکھ لیجیے یہ عزت دینے کے قابل ہے، عزت دینے کے قابل نہیں. لآتینہم من بین ایدیہم و من خلفہم و عن ایمانہم و عن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. آپ دیکھیں گے آپ نے جو درجہ دیا اس کا شکر ادا کرنے والے نا شکر، آپ کے حکم توڑنے والے، بلکہ آپ کی کرسی میں دوسروں کو بٹھائے گئے شرک کرے گا. میں ایسا کر کے بتاؤں، تو اللہ نے کہا جا، جتنے میری سنیں گے نا سب تیرے ساتھ ان کو بھی دوزخ میں ڈال. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک سہولت دی ہوئی، شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے کہ وہ چاروں طرف سے آتا ہے، حملہ کرتا ہے، اور ہماری مجبوری ہے کہ شیطان ہم کو نظر بھی نہیں آتا، کدھر سے آ رہا ہے نظر بھی نہیں آتا، اور آ کر چپکے سے ہمارے دماغ میں گھس کے اپنے خیالات ڈال دیتا ہے گناہ کے. ہم سمجھ رہے میں سوچ رہا ہوں، وہ ہم نہیں سوچ رہے ہوتے، شیطان بول رہا ہوتا. پھر اس میں بولتا ہے آدمی میں کیا کر دوں، دیکھ یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تو اس وقت میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، جو بول رہا وہ نہیں بول رہا، شیطان بول رہا ہے. مگر غصے والا سمجھ رہا ہے کہ میں بہادری کر رہا ہوں، سمجھ رہا ہے. تو ایک ایسا خطرناک دشمن ہے، نظر نہیں آتا اور رگ میں گھس جاتا ہے، خون میں گھس جاتا ہے. جس شریف میں ہے کہ وہ تمہارے خون میں گردش کرتا ہے، تمہارے خیالات میں گردش کرتا ہے.
اور اس کو تجربہ بہت ہے بہکانے کا. وہ عالم الاسلام سے دیکھ کے اب تک سب کو بہکا رہا, بڑے بڑوں سے زیادہ علم اس کے پاس. تو اللہ نے شیطان کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے, تم کو بڑا ناز ہے کہ گناہ کرواؤں گا میں, تم جو کر سکتے ہو کرو, لیکن جس دن بھی کوئی بندہ جس طرح ان کے دادا حضرت آدم نے معافی مانگی تھی, تم چاروں طرف سے جاؤ, یہ جب کبھی بھی اوپر مجھے دیکھ کے توبہ کرے گا, نیچے سر جھکا کے آنسو کا بہائے گا, تو میں اسے معاف کر دوں. تم ساری زندگی گناہ کر لو, آخری سانس میں بھی اس نے اگر مجھے یاد کیا, میں پورے گناہ معاف کر دوں. تو دوستو, ہم لوگوں کی نجات کا راستہ توبہ ہے صرف. گناہ سے مکمل بچنے کا کسی کو یارہ نہیں ہے. کوئی بول نہیں سکتا کہ گناہ بالکل نہیں کروں گا, میری زندگی میں بالکل گناہ نہیں ہے, نہیں بول سکتا. ہم کو دوزخ سے بچنا ہے تو طریقہ کیا ہے؟ گناہ ہونے کے بعد معافی مانگنا اور دل سے یہ طے کرنا آئندہ نہیں کروں گا. توبہ اس کو بولتے, آئندہ نہیں کروں گا کہ جذبے کو توبہ بولتے, اللہ معاف کر دیجیے اس کو استغفار بولتے. تو دو کرنا ہے, اب جو غلطی ہوگی معاف کر دیجیے, آئندہ میں نہیں کروں گا. تو یہ اللہ کی رحمت سے لینے کے واسطے یہ آئندہ میں نہیں کروں گا کمپلسری ہے. یہ نہیں کر سکتا ہمارے دلوں میں اگر یہ بیٹھا ہوا ہے, اے اللہ آج کی رات خوب رو لے تو نہیں, مانگ لے تو آپ سے میرے کام کر دیجیے, باقی میرے جتنے بدماشیاں میں کرتا رہوں گا. دل میں بیٹھا ہوا ہے جو گناہ ہو رہے ہیں تو نہیں چھوٹ سکتے اللہ نے, وہ ٹی وی کی بہت عادت پڑ گئی میرے کو, اور فلاں باتاں کرتے وقت جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی, اور فلاں کام تو نہیں کرے بغیر میں نہیں رہ سکتا. میں تو وہ کر سکتا ہوں, کرتے رہتا ہوں, مگر آج سبھی بڑا تھے نا, آپ معاف کرتے کہتے نا معاف کر دو. یہ رمضان کا مہینہ ہے, جنت بانٹنے کا نام, میرے کو بھی دے دو. میں تو بدلنے والا نہیں ہوں, آپ کو دینا ہو تو دے دو. یہ طریقہ نہیں ہے بندگی کا, یہ طریقہ نہیں ہے رمضان سے فائدہ اٹھانے کا, یہ طریقہ نہیں ہے شب برات کی مغفرت لوٹنے کا. اس کی بے نیازی اتنے بڑے مالک سے. تم اپنی طرف سے جنگ کا جھنڈا اٹھا کے بیٹھے ہو, مخالفت کا جھنڈا, اور وہ تمہاری آجری کر کے خالی معاف کرتے رہیں گے؟ یہ بات بہت بیسک سمجھنے کی ہے. رمضان کے بہت فضائل ہے, ایک ایک قدم پر جنت ملتی ہے, مگر جو لوگ یہ پالیسی بنائے ہوئے ہیں کہ فلاں فلاں گناہ کی جو عادت ہے میں نہیں چھوڑوں گا, ان کے لیے کوئی رمضان نہیں. اس لیے کہ صرف گناہگار نہیں ہے, یہ باغی ہے, ان کی پالیسی ہے گناہ کی. مومن کس کو بولتے ہیں؟ اس سے چاہے روزانہ ایک لاکھ گناہ ہونے دو اور ایک ہی گناہ دس دس سال سے کرنے دو, مگر اس کے دل میں یہ رہنا میں اللہ میں چھوڑ دیتا ہوں, یار دل کے اندر رہنا یہ میرے اللہ کی نافرمانی ہے, میں چھوڑ دوں گا. یہ بھی خلوص سے بول رہا ہے, میں چھوڑ دوں گا اللہ, میں چھوڑ دوں گا, میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا, میری مدد فرمائیے. یہ ارادے کے باوجود گناہ ہو رہا ہے, پھر معافی مانگ رہا ہے, معاف ہوتا چلا جائے, لیکن دل کے کونے میں ایک آنسوتا میں تو کرتے ہی رہوں گا, تو یہ توبہ نہیں. تو آج کے رات سے کرنے کا کام ہے میرے دوستو, محفل ختم ہونے کے بعد اکیلے میں بیٹھنا, اور سبھی برات جو ہے نا یہ سب مل کے مسجد میں جمع ہو کے منانے کی رات نہیں. اس کا جو ثبوت ہے تنہائی کی گھر کی عبادت کی حد تک, تو مسجد میں چونکہ لوگ جمع ہو جاتے, علماء سمجھتے اچھا موقع ہے دین کی بات سمجھا دو, لیکن یہ مسجدوں میں جمع کر کے کرنے کی عبادت نہیں. اور رونا دھونا جو دل سے ہوتا ہے وہ اکیلے میں ہوتا. جب تک تنہائی میں بیٹھیں گے نہیں, اپنی زندگی کا جائزہ نہیں لیں گے, دل سے رونا نہیں آئے گا. تو آج کی اصل عبادت کیا ہے؟ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کو یاد کرنا, جو غلطیاں ہو رہی ہیں, اور اپنے دل سے کہنا کب تک تو یہ غلطی کرتا رہے گا, تو ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس ہی آنا ہے. نافرمان بن کے کب تک جائے؟ چھوڑنے کی طاقت تو یہ نہیں ہے, مگر تیرے اللہ میں تو چھڑانے کی طاقت ہے. اللہ سے مانگ, اے اللہ میں اتنی بری عادتوں کا شکوہ آپ سے ہی کرتا ہوں. اے اللہ دس وقت سونے کی کوشش کی اور پھر لگ گیا, میں اپنی بے بسی کا شکوہ آپ کے سامنے کرتا ہوں. مگر اللہ آپ کی اطاعت میری زندگی کا اصول ہے, نافرمانی میری زندگی کا اصول نہیں ہے, مگر غلطی ہو رہی ہے, اللہ میری مدد فرمائے. اللہ کی مدد گناہ سے چھوڑنے میں بھی اللہ کی مدد مانگنا. تو آج کی رات توبہ کی مطلب گناہ چھوڑنے کا ارادہ, جو جو گناہ ہے اس کا جائزہ لے کے اکیلے میں دعا کرنا. اس لیے کہ میرے بھائی ایک نہ ایک دن موت تو آنے والی ہے, سب تک گناہ کرتے رہے. یوں ہی گناہ کرتے ہوئے پالیسی بنا کے رمضان میں داخل ہوں گے تو کوئی فضیلت ملنے والی نہیں, کیونکہ باغی کے حساب میں آتا ہے. اس واسطے ہمیشہ نہیں ہے تو اللہ مجھے آپ چھڑائیے. اور یہ توبہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی گناہ کرتا رہتا ہے, توبہ کرتے رہتا ہے, چھوڑنے کی نیت باقی ہی رکھتا ہے تو اللہ اس کی برکت سے ایک نہ ایک دن چھڑا ہی رکھتا ہے. یہ اور حدیث شریف میں کوئی آدمی گناہ کرنے کی اس کی پالیسی نہیں ہے لیکن گناہ ہوتے جا رہا ہے, توبہ بھی کر رہا ہوتا بھی جا رہا ہے, تو توبہ بھی کر رہا پھر گناہ ہو رہا. تو انہوں نے فرمایا دن میں 70 مرتبہ بھی وہ گناہ کر دیا ہے تو وہ توبہ کرنے والا ہی شمار ہوگا, نافرمان شمار نہیں ہوگا. یہ مسئلہ سمجھنے کا, دل میں یہ بیٹھا ہوا رہنا چاہیے کہ مجھے گناہ چھوڑنا ہے, میرے اللہ کا میں نافرمان نہیں بنوں گا. پھر بھی ہوتا جانا ہے, مانگتے رہنا, بچنے کی کوشش کرنا, اس جگہ سے ہٹنے کی کوشش کرنا, لیکن پالیسی نہیں بنانا کہ گناہ تو ہوتا ہی رہے گا. تو میرے بھائی آئندہ رمضان کی بھی تیاری یہی ہے اور آج سبھی برات کی بھی تیاری یہ ہے کہ ہم لوگ آج توبہ کریں کہ اللہ میں گناہ نہیں کروں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو توبہ کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو بہت پیار کرتے ہیں, بہت تم سے پیار کرتے ہیں. اور حدیث میں کیا ہے, تم لوگ گناہ کر کے توبہ کرنے والے ختم ہو گئے نا تو میں پھر دوسرے گناہ کرنے والے پیدا کروں گا, پھر وہ توبہ کریں گے تو میں ان کو معاف کروں گا. تو معاف کرنا ایک اللہ کی صفت ہے, اس وجہ سے جو لوگ توبہ کرتے رہتے ہیں اللہ سے ان کو محبت ہے. توبہ کرنا بہت بڑی عبادت ہے, بندگی کی سب سے بڑی تقریب نہیں ہے کہ بندہ رو رہا ہے اللہ میں سے گناہ ہوا ہے. اگر اللہ کو اللہ نہیں سمجھتا تو کیسے روتا تھا, گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو کیوں آج بھی کرتا تھا. مسلمانوں کی سب سے بڑی شان رونا ہے گناہوں کو یاد کر کے, بہت بڑی نیکی وہ. آج اللہ تعالیٰ کی رحمت لینے کا وقت, اور حدیث میں فرمایا جو توبہ کرتا رہا اللہ تعالیٰ اس کی فکروں کو دور کریں گے, اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جو اس کا گمان بھی نہیں کرتا تھا. اور فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں, اتائی وہ من ذنب کمن لا ذنب لہ. اور حضور نے اس کا طریقہ ہی بتایا حدیث میں, حکیم بالمرء, آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی کچھ مجلسیں ہوں تنہائی کی, ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. حضور نے فرمایا کہ اکیلے بیٹھ کر اور اکیلے بیٹھ کر اپنی زندگی کے بارے میں سوچو کیا کر رہے ہو تم, ایک دن اللہ کو منہ دکھانا ہے, وہ ہمارے ساتھ کتنے احسانات کا معاملہ کر رہا ہے مالک اور ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. سید الاستغفار تو آپ لوگوں کو یاد ہوگی, اللہ سے معافی مانگنے میں جو دعا سب سے اعلیٰ درجے کی ہے اس کا نام ہے سید الاستغفار, معافی مانگنے میں سب سے اچھی دعا. کوئی دعا کیا ہے, اللہم انت ربی, آپ اردو میں بولیے آپ کی دعا میں اس کو, اللہم انت ربی, اے اللہ آپ ہی مجھے پالنے والے ہیں, لا الہ الا انت, آپ کے علاوہ میں کوئی معبود نہیں, کسی کی پوجا نہیں کرتا, انت خلقتنی, لا الہ الا انت خلقتنی, آپ نے ہی مجھے پیدا کیا, کتنے اچھے الفاظ حضور نے سکھایا. وانا عبدک, میں آپ کا غلام ہوں, وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت, آپ جو مجھ سے وعدہ لیے تھے پیدا کرنے سے پہلے بندگی کروں گا وہ وعدے پہ جہاں تک میری سکت ہے میں رہوں گا. وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت, ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی, آج میں آپ کے سامنے بیٹھ کے اقرار کرتا ہوں کہ آپ تو میرے ساتھ بہت نعمتیں دیتے جا رہے ہیں مجھے, اور یہ بھی اقرار کرتا ہوں کہ میں اس کے بدلے میں گناہ کرتے جا رہا ہوں. ابو لک بنعمتک علی, میں گناہ کا اقرار کرتا ہوں, لیکن سب پھر بھی میرے اللہ مجھے معاف کر دو. کیوں, لا یغفر الذنوب الا انت, اس لیے کہ آپ کے نام معاف کرنے والا کون ہے, گناہ تو مجھ سے ہو گئے لیکن یہ گناہوں کی نحوست آپ ہی دور کر سکتے ہیں, اس سے جو عذاب تیار ہو گیا اللہ وہ میں دور نہیں کر سکتا, آپ ہی دور کر سکتے ہیں. یہ دعا ہے سید الاستغفار, اس کے جو الفاظ ہے دعا کرنا چاہیے. تو بہرحال حضور نے فرمایا, اور جیسے ہی بندہ نادی ہوتا ہے, حضور نے فرمایا جیسے ہی اس کے دل میں ندامت آتی ہے, منہ سے توبہ شروع کرنے سے پہلے اللہ معاف کر دیتے ہیں, ندامت دیکھتے ہی, غم دیکھتے ہی. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا جب کوئی بندے کو توبہ کرنا ہو اللہ کی طرف, تو فرمایا اچھا وضو کرے اور بیٹھ کے تھوڑی دیر سوچے اللہ کے بارے میں, اپنے گناہوں کے بارے میں. پھر فرمایا کہ وہ رونے کی شکل بنا کے دعا کرے, رونا نہیں بھی آ رہا ہے تو رونے کی شکل بنا, رونے کی آواز. حدیث پہلم سب کو پتبا کو, رونے کی آواز نکالو, رونے کا ڈھنگ اختیار کرو اکیلے. اور ایک ترتیب حضور نے بتائی, کوئی شب برات کی نہیں ہے, یہ عام توبہ توبہ کے لیے, کہ گناہوں کو معاف کرنے میں بہت زبردست تاثیر صلاۃ التسبیح کو. تو چار رکعت کی نماز صلاۃ التسبیح کی ہوتی ہے, حضور نے فرمایا اتنا فائدہ ہے اس کا, ایسے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ ضرور پوری زندگی میں ایک بار تو پورا کرے. اپنے چچا کو حضور سمجھائے, زندگی میں نہیں تو پہلے سے روز فرمایا روز پڑھے, روز نہیں پڑھ سکتا تو ہفتے میں ایک بار پڑھے. بہرحال ایک ایسی دعا ہے کہ جیسے غسل کر کے آدمی پورا محل نکل جاتا ہے, صلاۃ التسبیح پڑھنے سے انشاءاللہ گناہ پورے دھل جاتے ہیں. چار رکعت کی نماز ہے, ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. رکعت باندھتے ہی ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ, پھر اس کا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اور ضم سورہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ. اب ہر چیز میں 10 مرتبہ, رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ, رکوع میں 10 مرتبہ, رکوع سے اٹھ کے 10 مرتبہ, سجدے میں جا کے پہلے سجدے میں 10 مرتبہ, پھر بیٹھ کے 10 مرتبہ, پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ, یہ 75 ہو جاتا ہے. اتنا ہی صرف سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضور نے فرمایا کہ اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور یہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مجھے اللہ کی طرف پلٹنا ہی ہے. مومن کو تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا ہے کہ یہ گناہ کب تک کروں گا, ایک دن تو مجھے گناہ کو چھوڑ کے اللہ سے دوستی کرنا ہے. کیوں آدمی توبہ کرنے میں لیٹ کرتے رہتا, گناہ چھوڑتا ہوں مگر بعد میں چھوڑتا ہوں, لیٹ کرتا اور کیا سوچتا ہے ابھی قیامت تو بہت دور ہے, قیامت معلوم نہیں کب ہوں گی, جب حساب کتاب ہوں گا. حضرت امام غزالی نے کہا کہ دیکھو قرآن کی آیتوں کو سوچو, اللہ فرماتے ہیں, حضور فرماتے ہیں کہ جو چیز کی پکی آنے والی ہے وہ کتنی دور ہے تو اس کو آنے والی ہی سمجھو. جب ایک آدمی کو عدالت میں طے ہو گیا اس کو سولی کی سزا ہے, تو وہ کل دیے تو بھی سولی کی سزا ہے, 3 مہینے کے بعد دیے تو بھی سولی تو سولی ہے. تو حضور نے نفس کو سمجھانے کا ایک طریقہ بتایا کہ قیامت آنا پکا ہے, اس بات سے دور ہے مت سمجھو, جو چیز پکی ہے وہ آ کے رہنے والی ہے. ایسے حضور نے فرمایا قیامت جب بھی ہو تمہاری موت تو قریب ہے نا, اور فرمایا جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت ہو گئی, اب اس کو عمل کا موقع نہیں اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں, صبح میں آئے گی کہ شام میں آئے گی. تو بھائی آج تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو سمجھاؤ ایسے کہ کب تو گناہ چھوڑے گا, فلا فلا گناہ. اور زیادہ گناہ نہیں ہوتے ہم لوگوں کی زندگی میں, کسی کے گناہ میں 4 رہتے, کسی کی زندگی میں 5 گناہ رہتے ہیں, باقی سب کام اچھے ہی رہتے ہیں مسلمان کے. یہ کاروبار چلا رہے نیکی ہے, بچوں کو پال رہے نیکی ہے, اکثر جو کام کر رہے ہیں وہ نیکی ہی ہے. تو جتنے بھی کام ہمارے ہوتے ہیں اکثر سب نیکی کے ہی ہوتے ہیں, لیکن شیطان جو پھنساتا ہے صرف چند, کسی کی زندگی میں 5 گناہ بار بار ہوتے ہیں, کسی کی زندگی میں 2, تو بس اس کی توبہ کی ضرورت ہے. تو اپنے نفس کو یہ بولنا ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ کے سامنے جانا ہی ہے, لیٹ کیوں کر رہے ہیں, بعد میں کریں گے بعد میں کریں گے. تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ دیکھو جتنا لیٹ کریں گے گناہ کی عادت اس کی پکی ہو جائے گی. ابھی نیا نیا پودا لگا ہے تو کاٹنا آسان ہے, زیادہ اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ بڑا درخت بن جائے گا. جتنے دن گزریں گے گناہ پکا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ گناہ جو شروع ہوتا ہے وہ دھاگے کی طرح ہوتا ہے, نازک, توڑ دینا آسان ہوتا ہے, لیکن دن بڑھتے بڑھتے وہ پانی کے جہاز کے لنگر کی طرح ہو جاتا ہے, پھر چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے نفس کو سمجھائیں کہ جلدی سے جلدی توبہ کرنا ہے. اور ایک شیطان جو ہے دل میں بات یہ ڈالتا ہے اللہ بہت رحیم ہے, بہت سارے لوگ مست پی کے رہتے, کیا سمجھا میں اللہ کو نہیں مانتا, سمجھ رہا
میرے کو ڈال دے اسلامیا دولت میں. اللہ جس کے لوگ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہوئے کہ ہم سنیں کتنے لوگوں کو بڑا گناہ کرتے رہتے اللہ سے بہت امید. تو حضور نے فرمایا یہ اللہ سے امید نہیں ہے, یہ نفس کا دھوکا ہے, یہ نفس تم کو دھوکا دے رہا ہے. اللہ جو رحیم ہے اللہ رحیم ہے کہہ کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے جا رہے. حضور نے فرمایا الکیس من دان نفسہ, ایسا آدمی ہوشیار نہیں ایسی باتیں کرنے والا. فرمایا ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو دبا کے کنٹرول میں لائے. وہ امیلا لما بعد الموت, اور کام وہ کرے جو موت کے بعد کی اپنی زندگی میں کام آنے والا ہے. اور فرمایا والعاجز, اور نکما ہے, خسڈی ہے, بیکار آدمی ہے, فرسود آدمی ہے وہ. والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا, جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے چلاتا رہتا ہے, وہاں سے کلفی کھائیں گے وہاں چلے گئے, وہ ہوٹل میں کھانا چاہیں گے وہ 20 کلو میٹر جا رہے کھانے کے واسطے, جو جنہیں یہاں کرتے جا رہے کبھی کنٹرول نہیں کر رہے. اور جب اللہ کی بات آئی تو وہ تمنا اللہ امانی, سن رہے اللہ کی نہیں نفس کی. اور اللہ کی بات آئی تو اللہ تو ہمارے ہیں, جو وقت میں ڈالتے ہمارے. تو اللہ سے بڑی امید جتاتا ہے اور بات نفس کی سنتا ہے. فرمایا یہ نکما ہے. تو یہ امام غزالی نے کہا کہ بھائی یہ دھوکا ہے, اس طرح سوچنا اللہ رحیم ہے اللہ رحیم ہے. تو کیا تیرے واسطے رحیم ہے بلکہ کوئی سرٹیفکیٹ ہے کیا؟ اللہ رحیم بول دے, اللہ کو رحم کرنے کے واسطے تو اکیلا ہی ہے کیا؟ دوزخ بھی تو بھرنا ہے نا, خالی جنت ہی نہیں ہے نا, دوزخ بھی بھرنا ہے. کیونکہ لکھوا لیا ہے کہ تیرے واسطے رحیم نہیں ہے, مقصد ہے کوئی سرٹیفکیٹ, معاف بھی کر سکتے نہیں, اور کوئی خرگا ہے گا تیرا اللہ نے کے اوپر وہ قرضے کی وجہ سے معاف کرنا, تو پکا کیسے ہو سکتا اللہ نے مجھے معافی کرنا ہے. اس واسطے عقل مندی یہ ہے کہ گناہ چھوڑ. تو بھائیو اتنی دیر سے ہم لوگ صبر سے یہاں جمع ہیں اور بڑی امیدوں سے یہاں آئے ہوئے ہیں, اور بزرگوں نے فرمایا جب اللہ کے کئی بندے مل کے جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اس میں بس تاثیر پڑ جاتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ پورے مجمعے میں کوئی تو ایک آدمی بڑا مخلص ہوتا ہے, جب گناہوں کی بات آتی ہے تو وہ دل سے تڑپتا ہے, تو ایک آدمی. اور اللہ تعالیٰ کی سنت عادت یہ ہے کہ دیتے وقت تو سب میں سے ملا کے ایک کو نہیں دیتے, دیتے ہیں تو سب کو دیتے ہیں. تو اس وجہ سے مجمعے میں جو دعا ہوتی ہے اگر دل لگا کے کریں تو انشاءاللہ سب ہی کو اس کا نفع ہوگا. اس واسطے اور حضور نے بتایا دعا کرو تو یہ یقین کے ساتھ کرو میرے اللہ ضرور قبول کرے گا, اس لیے کہ اللہ اس سے بڑے ہیں کہ ہمارے گناہ کیا ہے جو ان کے سامنے معاف کرنے پہ آئے تو, اور اللہ اس سے بڑے ہیں کہ ہماری تمنا پوری کرنے پہ آئے تو کیا ہے ان کے لیے. ایک بزرگ نے کہا کہ اگر اتنے آدمی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب مل کے علاقے کے کوئی سیٹ صاحب کے پاس گئے اور جا کے سب ان سے چون نہیں مانگے تو چارہ نے دو, تو اتنے مجمعے کو بغیر چارہ نے دیے کہ واپس کرے گا کوئی سیٹ؟ ایک ہی چارہ نے, ایک ایک کو چارہ نے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے ان سب کی تمنائیں پورا کرنا بھی چارہ نے کے برابر نہیں. جب اتنے بندے مل کے اللہ سے مانگیں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ دیں گے. تو جیسا کہ ابھی اب کیا گیا, پہلے اپنے گناہوں کا احساس کر کے پہلے ہم لوگ آج ہی دل میں اختیار کریں گے اللہ پورا مہینہ کیسا گزرا یاد کیجیے, یہ سال کیسا گزرا یاد کیجیے, آج وہ سب سے توبہ کرنے کا دن ہے. بہت آدمی کے اللہ کی طرف متوجہ ہوں. ابھی دعا ہوگی. آرام سے بیٹھ جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے, یعنی دعا کرتے وقت دھیان اللہ کی طرف نہیں ہے تو دعا قبول نہیں کرتے. اس لیے تھوڑی دیر کے لیے, ایک چند سیکنڈ کے لیے سب اپنا دھیان اللہ کی طرف کر دو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آرام سے بیٹھ جائیے, آلتی پالتی مار کے جیسا بیٹھنے میں آپ کو آرام, ذرا بھی ٹینشن نہیں لینا, آرام سے بیٹھ جائیے اور ہاتھوں کو ڈھیلا چھوڑ دیجیے اپنے گود میں, اور پھر آنکھ بند کر کے تھوڑا سا دل کی طرف جھکائیے اور دل میں بس اللہ کا نام سوچیے. اللہ اللہ زبان سے نہیں بولنا, کسی کو ہم دل میں یاد کرتے ہیں نا, تو دل میں بیٹھ کے تھوڑی دیر اللہ کو یاد کیجیے, ان شاء اللہ دعا کی بولو. آنکھوں کو بند کر لیجیے, آرام سے بیٹھ جائیے, سر تھوڑا سا دل کی طرف جھکا کر پورا دھیان دل میں جمع لیجیے, پھر دل میں خیال سے بولیے اللہ اللہ اللہ, زبان سے نہیں بولنا ہے, تالو سے لگی رہے گی, بس سوچنا ہے اللہ اللہ. بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, گناہ ہو حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے, خدایا فضل فرما دل بدل دے, گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, بدل دے میرا رستہ دل بدل دے, بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے, تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے, بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے, پڑا ہوں درد تیرے دل سے کرتا, رہوں کیوں دل سے کرتا دل بدل دے, گناہ ہو دل والا دل بدل دے میرا غفلت میں روبا دل بدل دے. اب دل سے دعا فرمائیے, آمین کہیے, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم, والحمد للہ رب العالمین, اللہم صل وسلم على سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. یا کریم یا اللہ, یا رحیم یا اللہ, یا ودود یا اللہ, یا حنان یا اللہ, یا منان یا اللہ, اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین, اے پیارے اللہ, اے پیارے اللہ, اے پیارے اللہ, اے پیارے اللہ, آپ سے بڑھ کے کون پیارا ہو سکتا ہے, اے اللہ ساری مخلوقات نے اللہ عزت دے کے پیدا فرمایا, اللہ زمین و آسمان کے اتنے بڑے اللہ نظام کو ہمارے فائدے کے لیے لگا دیا, اے پیارے اللہ آپ نے پیارا پیارا دین عطا فرمایا, واضح واضح طریقہ عطا فرمایا, اے اللہ نبیوں کو بھیج بھیج کے ہمارے لیے جنت کا راستہ سمجھایا, اے اللہ ہمیشہ کی جنت سجا کے ہمارا انتظار فرما رہے ہیں, اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہماری تمام ضرورتیں آپ نے پوری فرمائی, اے اللہ اے اللہ ہمارے اوپر آپ نے بہت احسانات کیے, لیکن ہم ہی آپ کے احسان کو سمجھ نہیں سکے, اے اللہ آئینے میں جب اپنا چہرہ دیکھتے ہیں تو آپ کا کرم آ جاتا ہے, دنیا میں کتے بلی بھی جی رہے ہیں, اے اللہ خنزیر بھی ہے, آپ چاہتے تو ہم کو خنزیر بنا دیتے, ہم کون آپ سے پوچھ سکتا تھا,
آپ نے کتنا اچھا چہرہ عطا فرمایا، کیسی اللہ صلاحیت عطا فرمائی، انسان کو کتنی اچھی عقل عطا فرمائی، اور اللہ کیسا پاکیزہ روزی عطا فرمائی۔ اے اللہ، سارے جانور مٹی میں، نالیوں میں منہ ڈال کر، کھیتوں میں منہ ڈال کے چارا کھاتے ہیں، آپ نے ہمارے منہ تک پاکیزہ روزی پہنچائی۔ اے اللہ، آپ کے احسانات بہت زیادہ ہیں، اے اللہ اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ پیارے اللہ، ہم کو عزت والے گھرانوں میں پیدا فرمایا، اے اللہ ایمان والے گھرانوں میں پیدا فرمایا۔ اے اللہ، سڑکوں کے جب گاڑیوں میں گزرتے ہیں اور اللہ چوراستوں میں کچھ عورتیں آ کے مانگنے لگتی ہے، اے اللہ، اے اللہ، کوئی ان کو گھور کے دیکھتا ہے، کوئی ان کو جھڑکی دیتا ہے، اے اللہ جب آپ کا احسان یاد آتا ہے، اے اللہ وہ مانگنے والی عورتوں کی جگہ ہماری گھر کی عورتیں بھی ہو سکتی تھی، ہماری عورتوں کو آپ عزت کی روزی دے رہے ہیں۔ اے اللہ، کتنے ایسے ہیں جو پلاسٹک کی جھوپڑیوں میں زندگی گزارنے والے بھی ہیں، اے اللہ آپ نے ہمارے سر پہ ایک مضبوط چھت عطا فرمائی، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ آپ نے ہم کو بہت کرم فرمایا، لیکن ہم نے آپ کے بہت سارے احکام کو اللہ توڑ دیا۔ اے اللہ، آج ہمارے گناہوں کا ہم اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو معاف فرمائیے۔ آپ کے سچے رسول نے یقین دلایا ہے، کتنی حدیثیں آئی ہیں کہ آج آپ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ، آپ کے معافی کے مہینے رمضان کی آمد ہے۔ اے اللہ، ہم کمزور انسان ہیں، اللہ ہم کمزور بندے ہیں، آپ کے شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، نفس پیچھے لگا ہوا ہے۔ اے اللہ، زمانے کی رو بہت تیز ہے، اے اللہ ہم سے کئی گناہ ہو گئے، اے اللہ بار بار ہو گئے۔ اے اللہ، آج ہم آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ، لیکن اے اللہ ہم آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے، آپ کے علاوہ کوئی بھی تو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اگر آپ ہم کو ٹھکرا دیں تو ہم جیسے کروڑوں بندے آپ کے ہیں، لیکن اے اللہ آپ کو چھوڑ کے ہم کس کو پکڑیں گے۔ اے اللہ، اے اللہ آپ نہیں بھی چاہتے تو آج ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، اگر ہماری معافی نہیں ہوگی تو رمضان کی رحمت سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، پیارا رمضان شروع ہونے سے پہلے معاف فرما دیجیے، اور اے اللہ آنے والے رمضان کو ہمارے لیے اللہ مبارک بنا دیجیے۔ آپ نے فرمایا رمضان سے پوری زندگیاں بدل جاتی ہیں، رمضان سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اے اللہ، ہماری زندگی میں کئی رمضان گزر گئے لیکن آج تک تقویٰ نہیں آ سکا، اے اللہ اب کے رمضان میں ہمیں تقویٰ عطا فرمائیے، گناہوں سے بچنے کی اللہ عادت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ، کیسی پیاری پیاری عبادتیں آپ نے رمضان میں رکھی، اے اللہ آپ کے رمضان میں خوب ہمیں جوش و خروش عطا فرمائیے۔ پیارے اللہ، اچھے روزے عطا فرمائیے اللہ، اے اللہ محبت کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے احتیاط کے روزے عطا فرمائیے۔ اے اللہ، جرما کے روزوں کو ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ اے کریم اللہ، اے اللہ افطار کے وقت کا تنہائی کا رونا نصیب فرمائیے، اے اللہ آپ کے سامنے لو لگانا نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، آپ کو ہمارے سوا کون ہے، دنیا کا یہ سب کچھ دھوکا ہے، اے اللہ اکیلے میں آپ سے جی لگانا سکھا دیجیے اللہ۔ اے اللہ، پوری رمضان ہم تراویح پڑھیں گے، اے اللہ قرآن سے لگاؤ نصیب فرمائیے، رمضان جانے کے بعد بھی اللہ قرآن تراویح میں نوافل میں پڑھنا ہمارے لیے آسان کر دیجیے۔ اے اللہ، تمام رمضان سحری کو اٹھیں گے، اے اللہ تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، رمضان میں آپ کے حبیب خوب صدقہ و خیرات کرتے تھے، اے اللہ ہم کو بھی آپ کی محبت میں اللہ پیسہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، رمضان کا اعتکاف نصیب فرمائیے، اے اللہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت عطا فرمائیے۔ اے اللہ، رمضان کے جو خاص خاص تحفے ہیں اللہ سب میں ہمارا حصہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، اب کے رمضان کو ہمارے لیے جنت یقینی بنا دیجیے اللہ۔ اے اللہ، جنت ہی میں آپ کا دیدار ہوگا، جنت ہی میں حضور کا دیدار ہوگا، جنت میں نیکوں کا ساتھ ہوگا، نبیوں کا ساتھ ہوگا۔ پیارے اللہ، آپ نے کتنی بڑی بڑی جنتیں بنائی ہیں، اے اللہ اس جنت میں ہمیں بھی کچھ جگہ دے دیجیے اللہ، ہم لائق نہیں ہے اللہ، گناہوں سے بھری زندگی ہے، لیکن اللہ اپنے کرم سے ہمیں اپنی جنت میں داخل عطا فرمائیے۔ اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیے، ساری زندگی آپ کا کھاتے رہے، یہ جسم آپ کا دیا ہوا، اللہ ایک ایک چیز ایک ایک راحت آپ کی دی ہوئی، اور اللہ محبت کرنے والا دل بھی آپ نے دیا ہے۔ اے اللہ، ہم آپ کو دیکھنے کے مشتاق ہیں، اے اللہ ہم میں سے ایک ایک کو اپنا دیدار نصیب فرمائیے. اللہ یہ آنکھیں کس کام کے اگر اپنے مالک کو نہ دیکھ سکے، اللہ یہ سر کس کام کا جب اپنے مالک کے سامنے سجدہ نہ ہو سکے. اے کریم اللہ، اے اللہ، اے اللہ، آپ سنا بہت حسین ہیں اور کتابوں میں لکھا ہے آپ کا دیدار ہوگا تو کئی لاکھ سال آدمی دیکھتا رہ جائے گا. اے اللہ، آپ کو دیکھنے کے بعد جنت کا مزہ بھی ٹھیکہ نظر آئے گا. اے اللہ، اپنے دیدار سے محروم نہ فرمائیے. اے اللہ، رمضان کے روزے آپ کی محبت کے روزے ہیں. اے اللہ، اے اللہ، آپ نے فرمایا روزے رکھنے والوں کو دو افطار ہیں، ایک مغرب کے وقت اور ایک آپ کے دیدار کا افطار. اے اللہ، ہمارے روزوں کو قبول کر کے جنت میں اپنا دیدار عطا فرمائیے. ہمارے روزوں کو قبول کر کے جنت میں اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیے. آپ جنت میں داخل نہیں کریں گے تو دیدار کہاں ہوگا. اللہ، اللہ ہم سب کے روزے قبول کر لیجیے. اللہ آپ کرم کرتے ہیں، ہم کو 30-30 روزے رکھنے کی توفیق دے دیتے ہیں. اے اللہ، جب روزے رکھوا رہے ہیں کریم مولا تو قبول بھی کر لیجیے، تقوا بھی سکھا دیجیے، اپنی محبت بھی سکھا دیجیے، گناہوں سے بچنے کا سلیقہ بھی سکھا دیجیے. اور اللہ اپنے کرم سے جنت کا داخلہ بھی عطا فرمائیے. آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوق سے اعلان فرمایا کہ رمضان میں سب قدر ہے جو ہزار مہینوں سے بھاری ہے. اے اللہ، اس محفل میں آپ کے جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، محض اپنے شان کریمی سے ہمیں شب قدر عطا فرمائیے. شب قدر کی رات میں عبادت نصیب فرمائیے، اس کا بھرپور ثواب عطا فرمائیے. اے کریم اللہ، اب کے رمضان کو اللہ خالی نہ جانے دیجیے. اللہ، عین وقت ہم کو بیماری نہ آ جائے، تو ایسی پریشانی نہ آ جائے کہ ہم محنت نہ کر سکیں. اللہ، اب کے رمضان میں خوب عبادت کی توفیق دیجیے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرمائیے. اللہ، اللہ، آپ کے پیارے حبیب نے فرمایا اللہ تعالیٰ مانگنے سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ چپل کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. اللہ، اتنا بڑا مجمع آپ کے بندوں کا آپ کے حضور میں حاضر ہے. اللہ، ہم سب آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے کرم سے اللہ ہم آپ کو ہی اپنا رب مانتے. اللہ، ہم کہیں اپنا ماتھا نہیں ٹیکتے، ہم کسی شکتی کی جے نہیں کہتے، ہم آپ کے رسول کے غلام ہیں. اللہ، ہم آپ کے بندے ہیں. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، ہمارے ہاتھوں کو آج خالی نہ فرمائیے. کتنے لوگ محض ہو کے آئے ہیں، اللہ پاک ہونے کے لیے آئے ہیں، گناہوں سے مکت ہونے کے لیے آئے ہیں، جہنم سے بچنے کے لیے آئے ہیں، سزائے سن سن کے آئے ہیں. اے اللہ، اس مجمع کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیے. اللہ، اتنا بڑا مجمع دنیا کے بھی کسی مالدار کی چوکھٹ پہ پڑ جائے تو وہ بھی خالی نہیں ہاتھ دیتا. آپ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، خزانوں کے مالک ہیں. ہم سب کو معاف کر دینے سے اللہ آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. ہم سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے سے آپ کے خزانوں میں کوئی برابر کمی نہیں آتی. پیارے اللہ، ہم سب کو معاف کر دیجیے، اپنی سارے قدم سے معاف کر دیجیے. اللہ، معاف کر دیجیے، جب گناہ تنہائی میں کیے معاف کر دیجیے، جو مجمے میں کر دیے معاف کر دیجیے، جو چھپا کے کیے معاف کر دیجیے، جو حماقت سے دکھا کے کیے ان کو بھی معاف فرما دیجیے. تو جو گناہ کرتے وقت ان کو خیال بھی نہیں آ سکا کہ یہ گناہ ہے، اللہ ان کو بھی معاف فرما دیجیے. اے اللہ، آج گناہوں کی معافی کی رات ہے. آپ کے حبیب نے تو فرمایا اے اللہ کروڑوں کی مغفرت ہوگی. اے اللہ، کہیں اللہ ہمیں بھی شامل فرما لیجیے. اے اللہ، اپنے صحیح کے بندوں میں شامل فرما لیجیے. پیارے اللہ، ہم سب کو حلال روزی عطا فرمائیے. اے اللہ، حلال روزی عطا فرمائیے، حرام کے لقموں سے بچائیے. اور اللہ، حلال روزی برکت والی دیجیے. اے اللہ، کافی ہونے والی دیجیے. اے اللہ، یہ زمانہ سہولتوں کا ہے. اے اللہ، اس میں فاقے برداشت نہیں ہو سکتے، اس میں تروے اور تنگی برداشت نہیں ہو سکتی، چیزوں کی ریل فیل ہو گئی ہے. اے اللہ، امت کو اللہ دولت عطا فرمائیے، خوشحالی عطا فرمائیے، اور اس خوشحالی کو بہترین استعمال کرنے کا سلیقہ عطا فرمائیے. ہر لائن کی آپ کی نعمتیں عطا فرمائیے، اور نعمتوں کو صحیح جگہ پہ استعمال کر کے آپ کا محبوب بننے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، گھر کا سکون سب کو عطا فرمائیے. اے اللہ، اگر گھر کا سکون لٹ گیا، اے اللہ، اگر بیوی سے اللہ دل ٹوٹ گیا، یا بچہ نافرمان کوئی ہو گیا، اللہ گھر عذاب بن جاتا ہے. اللہ، اللہ، اپنے گھر سکون کے لیے عطا فرمائے. اللہ، ہم سب کو گھروں کا سکون عطا فرمائیے. اللہ، ہماری سب عورتوں کو بھی جنتی بنا دیجیے. اللہ، ہماری عورتوں کو بھی پاکیزہ قلب بنا دیجیے. اللہ، اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. اللہ، اللہ، دنیا میں بھی اللہ ان کو دیندار بنائیے، ان کو حلال روزی عطا فرمائیے. اللہ، ان کو اللہ طرح ترقی نصیب فرمائیے، اے اللہ آخرت میں بھی ہماری نجات کا ذریعہ بنائیے، اے اللہ اولاد اگر بری ہو جائے تو ماں باپ کے لیے روحانی روح بن جاتی ہے، اپنی اولاد جتنا ستاتی ہے کوئی بڑا سا بڑا دشمن نہیں ستا سکتا، اے اللہ ہماری اولاد کو برباد ہونے سے بچائیے، بری صحبتوں میں پڑھ کے ضائع ہونے سے بچائیے، اے اللہ آپ ہی ہماری اولاد کی حفاظت فرمائیے، پیارے اللہ اے پیارے اللہ پیارے اللہ ہم کو ہر قسم کی مصیبتوں سے بچائیے، حاسدوں کے حسد سے بچائیے، فتنوں کے فتنوں سے بچائیے، دشمنوں کی دشمنی سے بچائیے، اے اللہ اس ملک میں امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہم پورے دین کے ساتھ جی سکیں اس کی انتظام فرمائیے، اے اللہ جو ملت کے خلاف دین کے خلاف جو منصوبے بنا رہے ہیں اللہ ان کو ناکام فرما دیجیے، اے اللہ ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ ہم کو ہماری اولاد کو جینے کا انتظام فرمائیے اور اس ملک کو ہدایت نصیب فرمائیے، اے اللہ جو جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اے اللہ ان سب کی زندگی میں اللہ سچی خوشیاں نصیب فرمائیے، غیب سے ان کی مدد فرمائیے، اے کریم اللہ اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرمائیے، آج کی اس مبارک رات میں اے اللہ ہمارے تمام مرحوم رشتے داروں کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ کسی کے باپ دنیا سے چلے گئے، اللہ کسی کی ماں دنیا سے چلی گئی، کسی کی بیوی چلی گئی، کسی کا بھائی چلا گیا، کتنے عزیز صحیح سے دنیا سے چلے گئے، اے اللہ اے اللہ آج کی مبارک رات میں اللہ ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت کر دیجیے، اللہ اے اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچائیے، ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما دیجیے، اے اللہ جو مانگا عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرمائیے، سارے عالم کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائیے، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.
اتنی دیر بیان سنا ہے تو کچھ نہ کچھ عبادت کر کے جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادت ہی چھوڑ جائے.